الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد الطريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال جبرائيل لي قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم ولم أرى بيتا أفضل من بيت بني هاشم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية وخيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين زبان خاموش نہ رہیں الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناطق بفمي فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول آب تطہیر سے جس میں پودے جمے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ تعظیم و تکریم کے ساتھ احترام و لحاظ کے ساتھ درد و سلام کا نذرانہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے اصحاب اور آپ کے اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعز اسمہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے یہاں پر جمع فرمایا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس ذکر کی سعادتیں جو دنیاوی ہے اور جو اخروی ہے، اپنے فضل سے اللہ رب العالمین ہم تمام کا مقدر بنائے، اور جن ہستیوں کے ساتھ محبت کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، اللہ رب العالمین یہ فیضان ہم میں اور قیامت تک ہماری نسل میں جو لوگ ہیں اللہ رب العالمین ان میں ودیت فرمائے، بدبختوں، بے ادبوں، گستاخوں، صحابہ اور اہل بیت سے جن کے دل بیزار ہیں اللہ رب العالمین ان سے ہماری نسلوں کو اور ہماری طبیعتوں کو اللہ رب العالمین جل وعلا پاکیزگی عطا فرمائے، دوری عطا فرمائے، اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت سے اللہ رب العالمین ہمارے قلوب کو واقعتاً، ہماری روحوں کو واقعتاً اصلاً اللہ رب العالمین اس کی حلاوت سے اور اس کے ذوق سے، اس کی چاشنی سے، اس کی شفافیت سے، اس کے انعام سے، ان عنایات سے، ان اکرام سے، ان غفران کی منزلوں سے اللہ رب العالمین ہمیں اور الی یوم القیامہ ہماری نسلوں کو اللہ رب العالمین محض اپنے فضل سے، محض اپنے فضل سے، محض اپنے فضل سے اللہ رب العالمین یہ رحمت نعمت ہمارا مقدر فرمائے۔ حضرات گرامی، ترتیب کے ساتھ ذکر کو بیان کرنے کی توفیقات اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے حاصل ہے، کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر تو ایک پتہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، یہ اس کی مشیت ہے، لیکن مشیت کے ساتھ اس کی رضا بھی یہ ہے کہ اس کے محبوبوں کا ذکر کیا جائے، اور جن ذکروں سے، جن اذکار سے، جن باتوں سے اس کے اور اس کے دین کی سربلندی ظاہر ہوتی ہے تو پھر یہ مشیت کے ساتھ رضا کا جامع ہوتا ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ مشیت اور رضا کے اندر بڑا بنیادی فرق ہے، ہر جو کام ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی ہی سے ہوتا ہے، اس سے سروکار نہیں کہ وہ کام خیر ہو یا شر ہو، ہر چیز کا خالق اللہ رب العالمین جل وعلا ہے۔ ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ قدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ قدر خیر ہو یا قدر شر ہو یہ اللہ ہی کی جانب سے ہے، بندہ اس کا ارتکاب کرتا ہے، بد کا ارتکاب کی نیت وہ کرتا ہے تو اس کے لیے وہ فعل بن جاتا ہے، خیر کا ارتکاب کی نیت وہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے وہ کام بن جاتا ہے۔ تو مشیت ہر شے میں اللہ ہی کی جاری ہے، کوئی شے اس کی مشیت کے بغیر اور اس کی مشیت کے بغیر کوئی چیز منصح شہود پر نہیں آ سکتی، لیکن وہ راضی ان کاموں سے ہوتا ہے، اس کی رضا اس کی مشیت سے مختلف ہے۔ تو یہاں پر جمع ہونا جس طرح ہمارا آنا اس کی مشیت سے ہے، تو یقیناً جو امور سرزد ہو رہے ہیں وہ یقیناً اس کی رضا کا باعث ہے۔ تو یہ مجمع، یہ مجلس مشیت اور رضا کا ایک حسین امتزاج ہے۔ علم کلام کے اندر اس کی بڑی تفصیل ہے، پھر کسی وقت اس کو ذکر کیا جائے گا، لیکن ایمان کے حوالے سے اس بات کو ذکر ہے کہ مشیت الہی اور رضا الہی یہ یہاں پر جمع ہو جاتی ہے کہ ہمارا آنا اس کی مشیت اور اس کے چاہنے سے ہے، اور یقیناً جن ذکروں سے وہ راضی ہو جاتا ہے اس کی توفیق اس نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ ان تمام اذکار سے ہمیں متمتع فرمائے، اور اس کی حقیقی فیضان سے اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کو اور ہماری نسلوں کے سینوں کو منور فرمائے۔ توحید باری تعالی، توحید کے تعارف میں اس کی ضد شرک کی مذمت کو بیان کیا گیا، عقیدہ نبوت ایمان کی بنیاد ہے، توحید کے تقاضوں کے اندر قیامت کے وقوع کو بھی ذکر کر دیا گیا، اور پھر امت کی وہ عظیم ہستیاں کہ جن کے ساتھ ہمارا ایمانی تعلق ہے، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، المہدیین، الواصلین، رضوان اللہ اجمعین، سرکار سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارداہن، صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان و ایقان کے ساتھ اللہ کے فضل سے ان کے اذکار ذکر کرنے کی اور ان سے محبت کو استوار کرنے کی توفیق اس مجلس میں حاصل ہوئی۔ کل کی محفلوں حضرت مولا مرتضیٰ سید المتقین، امام المتقین، اسد اللہ الغالب، ابو الحسن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کے کچھ حصے اور کچھ گوشوں کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ آج اسی خاندان کی فضیلت و مرتبت کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور جس ذکر کو ہم مناقب اہل بیت کے عنوان سے ذکر کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنے اندر یقیناً بہت بڑی وسعت رکھتا ہے سابقہ اذکار کے ساتھ۔ مختلف جہتوں سے اس مقصد کو سمجھا جاتا ہے، استفادہ کیا جاتا ہے۔ رب کریم جس کا سینہ جتنا کھولتا ہے وہ اتنا اس کے مختلف زاویوں سے، مختلف جہتوں سے اس مبارک چشمے سے اپنا حصہ حاصل کرتا ہے۔ حضرات اہل بیت عزام کی ذات فضائل کا ایک سمندر ہے اور ان کی کرامات اور عزت نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے. اللہ رب العالمین جس کو یہ توفیق عطا فرماتا ہے اس کے سینے کو ان کی محبت کے لیے کشادہ کرتا ہے. بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنہیں اللہ بخشنا چاہتا ہے ان کے دلوں میں ان کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے. جن کے گناہوں کو معاف فرمانا چاہتا ہے اللہ رب العالمین ان کے اندر اس چیز کو جاری فرماتا ہے. آگے یہ تمام بحثیں آئیں گی. حضرات اہل بیت کی محبت یہ فرائض ایمان میں سے ہے. کوئی شخص اپنے آپ کو نمازی روزے دار اور ان تمام عبادتوں سے آراستہ کریں اور اس کا دل خانواد رسول کی محبت سے آری ہو پھیکا ہو تو اس کا ایمان اور اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں. یعنی ظاہری اعمال و عبادات کی فرائضگی اپنی جگہ پر ہے اور ان فرائض کی مقبولیت ان کی محبت کے فرائض پر ہے. ان عبادات کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنانے والی چیز حضرات اہل بیت کی محبت ہے, حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی محبت ہے, کیونکہ یہی محبت جو ہے وہ رسول اللہ کی محبت کا صلہ اور ذریعہ ہے. میں اس بات کو ذکر کرنا چاہتا ہوں, اس سے پہلے اس کو ایک خاص جہت سے دیکھتے ہیں کہ حضرات حسنین کریمہ خیر النساء العالمین سیدہ بتول زہرا حضرت مولا مرتضیٰ جن کو خاص معنی میں آل نبی کہا جاتا ہے, خاص معنی میں آل محمد کہا جاتا ہے, اہل بیت کہا جاتا ہے. اہل بیت میں تو سارے گھرانے والے اپنی جہت کے ساتھ موجود ہیں. ایک رشتہ ازواج سے ازواج مطہرات ہیں, رشتہ بنات سے سرکار کی بیٹیاں ہیں, اور اولاد کے حوالے سے حسنین کریمین ہیں. اہل بیت کے مفہوم کو اہل سنت بڑی وسعت کے ساتھ لیتے ہیں اور اہل بیت میں رشتہ دار عز و اقارب تمام شامل ہو جاتے ہیں. میں اس کی بحث میں نہیں جاتا کیونکہ وقت بہت مختصر ہے ہمارے پاس, ورنہ میں اہل اور بیت کی ترکیب کے حوالے سے اہل اور آل کی بحث آپ کے سامنے پیش کرتا. اس میں اولاد بھی شامل ہے, یوں سمجھتے چلے جائیے عنوان, اور اس کے پیچھے دلائل اپنی جگہ پر ہیں. اہل بیت میں اولاد بھی شامل ہے, ازواج بھی شامل ہے, چچا زاد بھی شامل ہے, خاندان والے بھی شامل ہیں, اور امت بھی شامل ہے. یہ اپنے جہت اور اپنے زاویہ کے حوالے سے. ستارے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, جس طرح کہ کل میں نے عرض کیا کہ حضرت مولا مرتضیٰ کے ساتھ دو بھائی سیدنا عقیل سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہما, ان کی اولاد اہل بیت میں شامل ہیں. آل عقیل اہل بیت میں ہیں, آل جعفر اہل بیت میں ہیں, آل علی جن کو علوی کہا جاتا ہے, یعنی وہ اولادیں حضرت مولا مرتضیٰ کی جو سیدہ زہرا کے علاوہ اور آپ کی ازواج سے ہوئی, جس میں محمد بن حنفیہ بھی ہیں, حضرت عباس علمبردار جو کربلا کے اندر شہید ہوئے ہیں. تو حضرت مولا کی وہ اولادیں جو سیدہ زہرا کے علاوہ دیگر آپ کی ازواج سے ہوئی ہیں وہ تمام اہل بیت میں شامل ہیں. آل عقیل, آل جعفر, آل علی, یہ سب شامل ہیں. ازواج مطہرات ہماری تمام مائیں, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین, سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق, سیدہ حفصہ, سیدہ ام حبیبہ, سیدہ زینب بنت جہش, سیدہ صفیہ, یہ تمام ازواج مطہرات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں یہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں. اسی طرح نسبت اور اتباع کے حوالے سے ساری امت بھی اہل بیت کے اندر شامل ہے. یعنی اہل آل کے معنی میں جو متبعین ہیں, جو متبعین ہیں تو وہ آل نبی کے ایک خاص معنی کے اندر آ جاتے ہیں, اتباع کرنے والے لوگ. جس طرح کہ ایک قول ملتا ہے کہ کل تقی و نقی فہو آلی, جو میرے راستے پر رہا وہ میری آل میں سے ہے. کیونکہ آل کا اطلاق پیروکاروں پر بھی ہوتا ہے, آل کا اطلاق پیروکاروں پر بھی ہوتا ہے, متبعین پر بھی ہوتا ہے, اتباع کرنے والوں پر بھی ہوتا ہے. جو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آخری سانس تک دین کے تقاضے کو انہوں نے جو حق تھا اس کو ادا کیا, تو وہ بھی ایک خاص معنی کے اندر آل نبی میں شمار ہوتے ہیں پیروکار کی صورت میں. تو یہ میں نے چند صورتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے, لیکن یہ جو حضرات حسنین کریمین ہیں یہ حضرات اہل بیت کے اندر بہت خاص درجہ رکھتے ہیں, خاص درجہ, خاص منزلت رکھتے ہیں, اور ان کی خصوصی گویا کہ صفتیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہیں, اس کو میں آگے چل کے ذکر کروں گا. لیکن یہ پہلے اس بات سے گفتگو کو شروع کیا جاتا ہے کہ یہ خاندان جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں, یہ اپنی نجابت کے حوالے سے، اپنی بزرگی کے حوالے سے، اپنے شرف و پارسائی کے حوالے سے کائنات کے اندر سب سے بڑا درجہ رکھتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ میں اکثر اس بات کو ذکر کرنے کے لیے اس کو بار بار ریپیٹ ہر محفل کے اندر تقریباً اس لیے کرتا ہوں کہ علماء نے لکھا کہ امت کو اپنے نبی کے بارے میں ان احوال کا جاننا ضروری ہے۔ یہاں تک لکھا گیا، علامہ عینی رحمہ اللہ نے مناقب میں لکھا ہے کہ اگر کسی بندے کو، بڑی توجہ رکھیے آپ، کیا ہو رہا ہے اس کو چھوڑیے، آپ نے اتنا وقت دیا ہے تو میں بھی آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا، جو بنیادی باتیں وہ میں آپ تک رکھوں گا، تو لہٰذا بالکل مکمل کنسلٹریشن کے ساتھ، بل توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ بات کو سماعت فرمائیے۔ وہ باتیں ذکر کی جائے گی جو عقیدہ اور ایمان کے لیے ضروری ہے، جس کا لفاظی سے، تصنع اور بناوٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب ذرا علامہ عینی نے یہاں تک لکھا، یہ باتوں کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے، علامہ عینی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی بندے سے پوچھا جائے کہ تو مسلمان ہے تو یہ بتا سرکار عرب میں عربی تھے کہ عجمی تھے، وہ کہے جی مجھے کچھ نہیں پتا، تو فرمائے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ یعنی اس قدر، کیونکہ یہ بنیادی معلومات ہے کلمے کے تقاضوں میں سے ہے، یعنی اگر باپ ہے تو باپ باپ ہے، اور بندہ تو طلاق سے بات کر رہا ہو، کسی نے کہا آپ کو پتا ہے باپ کا ادب ہوتا، کہ نہیں پتا، تو پھر باپ ہونے کا بھی فائدہ کیا ہے، کیونکہ ایک دعویٰ ہے کہ اس کے تقاضے ہیں۔ تو جس طرح باپ کو باپ کہے اور اس کا ادب و لحاظ نہ کرے تو باپ کا نام شناختی کارڈ پر لکھوانے کا فائدہ کیا ہے، اسی طرح نبی کو نبی کہے تو اس کے تقاضے ادا کرنے ہیں، اور ان تقاضوں میں یہ بنیادی بات ادا کرنی ہے کہ آپ کس خاندان میں تشریف لائے، آپ کی اولاد کون ہے، آپ کی ازواج کون ہے، ان کی حرمت و عزت کیا ہے، اس لیے کہ ان کے تعلق کے ساتھ عقیدہ نبوت وابستہ ہے۔ کسی ایک کی بھی بے تقری ہو گئی تو بندے کا ایمان ضائع ہوگا، لہذا اس کو جاننا ضروری ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حوالے سے، میرے اور آپ کے آقا ہرے ہرے مبارک گنبد میں آرام فرمانے والے، اللہ کے محبوب اعظم علی کا، اللہ کے خلیفہ مطلق، اللہ رب العالمین جل وعلا کے خلیفہ مطلق، نائب مطلق، جن کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اور اللہ کی خلق کے اندر سیادت ان کا مقام ہوا، اور سیادت و قیادت کا سہرا آپ کے سر پر سجایا گیا، میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس خاندان کے اندر بھیجا ہے، وہ خاندان یعنی آپ کی ذات، آپ کا دین، آپ کی تعلیم، آپ کا خاندان، یہ تمام ادیان میں، تمام تعلیم میں، تمام خاندانوں میں معتبر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جس خاندان میں بھیجا، میں نے عقیدہ نبوت میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ نبی کو اللہ رب العالمین ایسا کوئی وصف نہیں دیتا، اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں رکھتا کہ جس کو دیکھ کر اسے کسی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، اور اگلا کسی مرتبے میں اس سے اونچا نظر آئے، اور نبی سے کوئی گھن کھائے۔ اللہ رب العالمین ایسی کوئی چیز، یہ علم کلام کے اندر ہے، یہ علم کلام کا یہ نظریہ ان کے عقیدے کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے جو سرکار کے والدین پر تبرع کرتے ہیں، اور ان کے عدم ایمان پر، یعنی تحقیق کے حوالے سے نہیں بلکہ گستاخی کے انداز میں اس کو ایک نقص کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا عقیدہ نبوت کی بنیادیں علماء نے یہ لکھی ہے کہ نبی کے اندر اللہ رب العالمین ایسا عیب نہیں رکھتا کہ جس سے اس کی آنکھیں لوگوں کے سامنے جھک رہی ہو اور لوگ اس سے گھن کھا کر بھاگ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر جہت سے نبی کو ممتاز رکھتا۔ ایک بات، اس بات کو میرے دوست بزرگو علامہ امام راغب اصفہانی نے اخلاقیات پر آپ کی بڑی مضبوط کتاب الزریعہ میں لکھا تھا، فرمایا نبی کو جب نبی بنایا جاتا ہے تو وہ نبوت کا اظہار اپنے معجزے سے کرتا ہے، معجزہ نبی کا وہ عمل ہوتا ہے کہ وہ اتنے عزت اور وقار والا، اعجاز والا معجزہ ہوتا ہے، معجزہ اسے کہتے ہیں، نبی کے ساتھ ایسی چیزیں، اتنی عزت اور توقیر والی چیزیں لگی ہوتی ہیں اور جاری ہوتی ہیں کہ اگلا بندہ کہتا ہے واقعی میں اتنی بزرگی والی نسبتیں اس کے ساتھ ہیں تو یہ اللہ کا نبی ہی ہوگا۔ تو معجزہ اعجاز سے بھی ہے، یعنی ایسا عمل، ایسا قول، ایسی نسبت جو عزتوں والی ہو، اور معجزہ اپنے مادہ اشتقاق کے ساتھ عز سے بھی ہے کہ نبی کا ایسا کام، نبی کا ایسا قول، نبی کا ایسا عمل کہ جس کی مثال لانے سے، اس جیسا کام کرنے سے اس کے دشمن عاجز ہو جائیں اور کہیں بھائی ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، اس نے یہ کر کے دکھایا، تو یقیناً یہ اللہ کا نبی ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا انبیاء کے اظہار نبوت اور رسالت کے لیے معجزہ انہیں عطا فرماتا ہے، سمجھ رہے؟ اس کو ذکر کیا کہ سرکار نے صلاۃ والسلام کو اللہ نے تو ان گنت معجزات عطا فرمائے ہیں، ان معجزات کو شمار کیسا کیا جائے؟ تو علماء نے فرمایا شمار تو ہم نہیں کر سکتے لیکن اس کے عنوان بتا سکتے ہیں، یعنی اس کے عنوان کے تحت اس کے انڈیکس اور اس کی فہرست میں کتنے آ رہے ہیں، اس کو تو ہم فہرست کے طور پر نہیں جمع کر سکتے،
لیکن عنوان بتا سکتے ہیں. فرمایا ذات مصطفیٰ کو دو قسم کے معجزات ملے ہیں, ایک نسب کا معجزہ ملا ہے, ایک حسب کا معجزہ ملا ہے. یعنی ایک تعلیمی معجزہ جو قرآن ہے, آپ کی سیرت ہے, آپ کے اقوال ہیں, آپ کا دین ہے. فرما اس کی مثال کوئی نہیں لا سکتا. فرما اسی طرح آپ کا نسب بھی آپ کا معجزہ ہے, کیونکہ جس خاندان میں آپ بھیجے گئے ہیں وہ خود آپ کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے. اس لیے بخاری شریف اگر آپ دیکھیں تو اس میں بخاری شریف کتاب الوحی کے اندر پہلی بات موجود ہے کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو اس وقت مکہ کے اندر لوگوں نے اس وقت کی جو سب سے بڑی حکومت تھی روم کی حکومت, تو ہرقل جو اس کا بادشاہ جس کا لقب ہرقل تھا, اس کے بعد قریش مکہ کے سردار ابو سفیان گئے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے شکایت کی کہ جناب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے اور یہ ہماری برادریوں کے اندر بھی اختلاف شروع ہو گیا ہے, آدھے ان کو مان رہے ہیں آدھے ہم کو مان رہے ہیں. وہ ہرقل اس وقت آدھی دنیا پر حکومت کرتا تھا. ہم چھوٹے سے گھر کو چلاتے ہیں تو ہماری عقل کتنی ہوتی ہے جو آدھی دنیا کو چلا رہا ہو اور 5000 سال سے اس کی گویا کہ سلسلہ اس کے خاندان میں چلا آ رہا ہو, تو اس کو لوگوں کی پہچان کتنی ہے, معلومات کتنی ہے. تو ہرقل نے, ذرا توجہ کرنا اور غور سے سننا, ہرقل نے ابو سفیان کی ساری شکایتیں سنی کیونکہ وہ مکہ سے جا کے انہوں نے ملک شام کے اندر ہرقل کو شکایت کی. یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کتاب البحی کے اندر. اور یہ کہا کہ ایک شخص ہے جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہ, اور وہ ہمارے علاقے کے ہیں اور انہوں نے ہمارے علاقے کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا, ہمارے بتوں کی مذمت کرتے ہیں. ان کے نبوت کے دعوے کی وجہ سے ہمارے وہاں اختلاف پیدا ہو گیا, آدھے لوگ ان کو مان رہے ہیں آدھے لوگ ہمارے لوگوں کو مان رہے ہیں. یہ ساری جب ان کی تقریر کو سن لیا ہرقل نے, تو ہرقل نے کہا کہ ٹھیک ہے تسلی کرو میں نے تمہاری بات سن لی. یعنی وہ مدد چاہ رہے تھے ہرقل سے کہ آپ کوئی لشکر بھیجیں اور ان کو ماریں اور ان کو نکالیں ہمارے علاقے سے کہ یہ ہمارے علاقے میں پھوٹ پیدا کر رہے ہیں. ہرقل کو تیار کرنے کے لیے لمبی چوڑی تقریر کر دی. جب لمبی چوڑی تقریر کر دی تو ہرقل نے ان کی ساری تقریر کو سننے کے بعد, ہرقل یعنی رومی سلطنت کا بادشاہ, اس نے جب ساری باتیں سن لی جو مذہب عیسائی دین کا تھا, اس نے سننے کے بعد ایک بات پوچھی ابو سفیان, میں نے تمہاری گھنٹے بھر کی تقریر سن لی ہے, جو تم نے بڑھا سے نکالنی تھی نکال لی ہے, اب ذرا میرے سوالوں کے جوابات دو. اگر میں تیار ہو گیا اور مجھے تمہاری باتیں سمجھ میں آ گئی تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا اور تمہارے ساتھ ضرور اپنی فوج اور لشکر کو بھیجوں گا تمہاری مدد کے لیے, مجھے سوالات کے جوابات دے دو. ابو سفیان نے کہا کہ میں نے اپنی بات تو پوری کر دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اب آپ پوچھو. تو ہرقل نے پوچھا, یہ بتاؤ کہ جس بندے کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, پہلی بات یہ بتاؤ کہ اس کا خاندان کیسا ہے, کیف نسبہ فیکم, اس کا خاندان تمہاری برادری میں کیسا ہے. تو دیکھیں قریشی تھے نا ابو سفیان, اس وقت اسلام نہیں لائے لیکن قریشی تھے, سچ بولنے والے لوگ تھے, اور میں سمجھتا ہوں یہی وہ نسبت تھی جس کی بنا پر اللہ نے آپ کو ایمان عطا فرمایا. انہوں نے بالکل راست گوئی اور سچائی سے کہا کہ ہرقل اگر تم ہم سے یہ پوچھ رہے ہو کہ جو جن کی میں شکایت کر رہا ہوں کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ ان کا خاندان کیا ہے, تو سچ بات یہ ہے تو جو پوچھ رہا ہے کہ کیف نسبہ فیکم, ان کا نسب اور خاندان ان کا خاندان تم میں کیسا ہے. تو ابو سفیان نے کہا, ہوا فینا ذو نسب, وہ ہمارے خاندان میں سب سے بڑے خاندان والے ہیں, ہمارے علاقے میں سب سے پاکیزہ برادری والے ہیں. ہرقل ہنستا ہوا اپنی کرسی سے کھڑا ہوا, ہاں ہاں یہی تو کہوں کہ نبی ہمیشہ اعلیٰ خاندان میں بھیجا جاتا ہے. نبی ہمیشہ اعلیٰ خاندان میں بھیجا جاتا ہے. علماء تشریف فرما ہے, ہمارے وہاں علماء نے اس بات پر بحث کی کہ ہرقل مومن ہوا کہ نہیں ہوا, یعنی اس نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا تھا کہ نہیں پڑھ لیا. ہرقل کے اوپر یعنی آپ سمجھ رہے ہیں اس ڈبیٹ کے بعد علماء اس کی جانب اتنے بڑے کہ اس نے یہ جو جملہ کہا ابو سفیان کو, انہوں نے کہا کہ کیف نسبہ فیکم, بات سمجھنے کی کوشش کریں, چہرے پر سناٹا تاری نہ کریں اور ویرانگی تاری نہ کریں, بڑی قیمتی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اگر ہمیں بیچ بھی دیا جائے نا اس سے بڑی بات یہ حضور کے خاندان کی ہے. ان باتوں کی قدر کریں, مرنا حق ہے اٹھنا حق ہے, دنیا پلیت رہ جائے گی یہیں پر, دنیا کے سونے چاندی سے زیادہ قیمتی بات ہے تو رسول اللہ کے خاندان کی بات ہے. بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اگر شیطان تنگ کر رہا ہے تو لاہور پڑھ کر بائیں کاندھے پر تھوک دیں اور اس خبیث کو بھگائیں تاکہ وہ آپ کی توجہ کو منتشر نہ کرے. یہ جان یہ تن یہ دھن یہ تمام معاملات جو آپ کو خوشنودی کا دیے گئے ہیں اس کو مجتمع کریں, جمع کر کے آل محمد اور خاندان رسول کے فضائل کو سنیں آپ.
میرے دوستو بزرگوں توجہ فرمائیے
اور اس بات کی طرف آپ غور کریں کہ حضرت سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ نے جو مبارک بات ذکر فرمائی ہے اور اس بات کو ذکر کیا ہے تو اس پر آپ ذرا توجہ فرمائیے کہ پوچھا ہرقل نے یہ بات پوچھی، توجہ کریں، ہرقل نے یہ بات پوچھی کہ میں نے تمہاری پوری تقریر سن لی ہے، ذرا یہ بتا دو کہ کیف نسبو فیکم، کہ جو تم میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا خاندان کیسا ہے؟ تو ابو سفیان سچے لوگ تھے، قریشی تھے، اور یہ ان کے ایمان لانے کا موقع بنا، انہوں نے کشادہ قلبی سے فرمایا ہوا فی نزو نسب، وہ ہمارے درمیان بڑے اعلیٰ خاندان کے ہیں۔ تو ہرقل اپنی کرسی سے اٹھ کر کہا ہاں ہاں میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ جو نبی آتا ہے وہ اعلیٰ خاندانوں میں آتا ہے۔ اب یہ مکالمہ جو آپ سن چکے ہیں اس کو بنیاد بنا کر علماء مشوش ہو گئے، تشویش پا گئے کہ جس کشادہ قلبی سے ہرقل نے یہ بات کی ہے کہ نبی بھیجا اعلیٰ خاندانوں میں جاتا ہے، ہماری کتابوں میں شروحات حدیث میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، کیا ہرقل مومن ہو گیا تھا؟ کیا ہرقل کا ایمان ثابت ہے؟ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ آل محمد اور خاندان رسول سے خوش ہو جانا یہ اتنا بڑا درجہ ہے کہ ہرقل نے کلمہ نہیں پڑھا، اس کا ایمان ثابت نہیں ہے، تحقیق یہی ہے، لیکن جب اس نے اتنی کشادگی سے بات کی ہے تو علماء اس کے ایمان کے مسئلے کی طرف آگے بڑھے کہ اتنی کشادگی سے بات کرنے والا یہ مومن ہی ہو سکتا ہے۔ تو اس بات کو آپ سمجھے کہ یہ کتنا بزرگ و برتر ذکر ہے۔ اور میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ روئے زمین کے تمام انصاب میں سب سے عظیم نسب رسول اللہ کا ہے، تمام برادری خاندانوں میں۔ یہاں سے دیکھیں یہ مسئلہ نکلا، اور ہرقل نے اس بات کو ذکر کیا جس کو باقاعدہ لیا گیا کہ جناب نبی جو ہے وہ اعلیٰ خاندانوں کے اندر آتا ہے، نبی جو ہے اعلیٰ خاندان فرما، اس نے انہوں نے کہا ابو سفیان نے ہوا فینا، بخاری شریف کتاب الوحی، ہوا فینا ذو نسب، وہ ہمارے درمیان اعلیٰ خاندان کے ہیں۔ ہرقل نے کہا سنو نبی بھیجے ہی اعلیٰ خاندان میں جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہرقل پوچھتا ہے کہ وہ تبلیغ کن چیزوں کی کرتے ہیں؟ پہلے نسب پوچھا پھر تبلیغ کا پوچھا، یہ نہیں پوچھا کہ وہ درس کیا دیتے ہیں، وہ پڑھتے کیا ہیں، وہ ہدایات کیا دیتے ہیں۔ فرمایا اچھی باتیں تو سب کرتے ہیں لیکن جو نبی ہوتے ہیں وہ اعلیٰ خاندانوں میں ہوتے ہیں اس لیے اچھی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ نسب کی اہمیت ہے، اور ایمان کے بعد نسب کی قدر و قیمت ہے، اور اسی کو میں بات کو آگے لے کر چل رہا تھا۔ امام راغب اصفہانی کی فلسفہ اخلاق پر ایک بڑی بنیادی کتاب ہے، الذریعہ الی مکارم اخلاق الشریعہ، یہ آپ کی کتاب ہے۔ اس میں آپ نے، کیونکہ جو اخلاقیات کے اندر نبی کے منصب کے حوالے سے بڑی بحث کی، مقدمہ ابن خلدون آپ پڑھ کر دیکھیں، اس میں بھی نسب کے حوالے سے بحث ہے۔ آپ ہر وہ شخص کہ جو فلسفہ اخلاق پر بحث کرتا ہے وہ نبی کا تعارف پہلے نسب سے شروع کرتا ہے۔ امام راغب اصفہانی نے یہ فرمایا کہ علم کلام کے اندر، علم عقیدے کے اندر یہ بات بنیادی ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ اظہار نبوت کے لیے معجزہ دیتا ہے، معجزے کی میں نے بات کر دی، اگر وہ اعجاز سے لیا جائے معنی یہ کہ نبی کا ایسا کام جو بڑے عزت اور بزرگی والا ہوتا ہے، ساری خدائی حیران ہو جاتی ہے کہ ایسے عزت والا کام صرف نبی سے ہی جاری ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کہ اس کی مثال لانے سے دشمن آری ہو جائے۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے الذریعہ کے اندر یہ مسئلہ لکھا کہ نبی پاک کو تو اللہ نے اتنے معجزات دیے ہیں کہ جو حد شمار سے باہر ہے، یعنی اس کی فہرست کو اگر ہم گنے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 تو یہ تو ہم گن نہیں سکتے، لیکن اس کے عنوان رکھے گئے ہیں۔ عنوان فرمایا دو عنوان کے معجزات ہیں، ایک تو آپ کا تعلیمی حسبی معجزہ ہے اور ایک آپ کا نسبی معجزہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس خاندان کو امام عالی مقام کی طرف چلنا ہے تو ایسے نہیں چلنا، پہلے یہ بنیادیں ہیں ساری، جس خاندان کے وہ پھول ہیں، رسول اللہ نے جن کو اپنا پھول اور اپنا بیٹا قرار دیا اور فرمایا لوگوں سنو اللہ نے میری اولاد علی کے پشت میں ڈالی ہے، اللہ نے میری اولاد علی کے پشت میں ڈالی ہے، اور آگے میں روایات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے دوستو توجہ کیجیے آپ، تو یہاں سے پتا چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سب سے افضل اولا اور سب سے امتیازی مقام رکھنے والا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو خاندانی نسب ذکر کیا جاتا ہے نا، اس کو عربی زبان میں سلسلہ کہتے ہیں۔ سلسلہ تو یوں لغوی معنی میں زنجیر کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اب تو لوگ میرے بھائی اتنے مادیت کا دور آ گیا ہے کہ لوگ نہ عالی نسب کو سمجھتے ہیں نہ ان کی نسبتوں کو سمجھتے ہیں. اب تو ان کا مقصد چلے, ان کا بس چلے تو پیسے کے لیے, جگہ کے لیے, اپنی انا کے لیے, وہ تو کسی کے بھی منہ پر پاؤں رکھ کر چلے جائیں. یہ دور آج ہمارے لیے پریشانی کا باعث اس لیے ہے کہ ہم نے اخلاق کی قدر کی تعظیم کی ان اقداروں کو چھوڑ دیا. آج بھی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو رشتوں کی قدر کو جانتے ہیں. خدا کا جن پر انعام ہوتا ہے وہ رشتوں کے لحاظ کو جانتے ہیں, وہ بزرگوں کی اولاد کی قدر و قیمت کرتے ہیں. دراصل خدا جسے بخشنا چاہتا ہے اسے ان عالی اخلاق الہیہ سے مستفیض فرماتا ہے, کیونکہ نیک لوگوں کی اولادوں کا لحاظ تو یہ قدرت خود کرتی ہے. قدرت خود کرتی ہے. آپ نے نہیں دیکھا, میں اختصار کے ساتھ عرض کروں, اللہ اکبر, کہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان یتیم بچوں کا واقعہ سورہ کہف میں نہیں سنا, حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کا واقعہ نہیں سنا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زیادت علم کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی, یا اللہ میرے علم کو زیادہ کر, تو اللہ نے فرمایا جائیے فلاں جگہ پہ جہاں دو سمندروں کے کنارے جڑ جاتے ہیں, وہاں مچھلی ساتھ میں لے کر جائیے بھون کر, جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی, اور دو سمندروں کے کنارے مجمع البحرین جہاں پر جمع ہوتے ہیں وہاں پر ہمارا وہ بندہ ہے جس کے پاس تم بیٹھو گے تو تمہیں باطن کا علم حاصل ہو جائے گا. مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ وہاں پہنچے, حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی, حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی. حضرت خضر نے پہلے کہا کہ موسیٰ دیکھو تم صبر کرنا, ورنہ میرے ساتھ تم چل نہیں سکتے, میرے معاملات ایسے ہوں گے کہ تم میرے ساتھ چل نہیں سکو گے. انہوں نے کہا بالکل بے فکر رہیے, آپ کچھ بھی کریے, میں ظاہر سی بات ہے آپ سے سیکھنے آیا ہوں, وہ خاص علم آپ سے لینے کے لیے آیا ہوں. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تھا نا کہ رسول اللہ نے ہمیں دو علم دیے ہیں, فرمایا ایک تو وہ ہے جو میں حدیث میں پڑھا رہا ہوں, دوسرا وہ علم ہے اگر بتاؤں تو اپنی شہرت کی طرف اشارہ کیا, بخاری میں فرمایا میری اس جگہ کو تم کاٹ ڈالو گے, وہ علم خاص لوگوں کو بتایا گیا ہے, وہ تم اس کے اہل نہیں. اس میں سے ایک یزید پلید کی خباثت بھی تھی. یعنی سرکار کے علم پر اعتراض کرنے والے غور کریں صحابہ کیا کہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے ہمیں دو قسم کا علم سکھایا, ایک ظاہری علم ہے جو ہم نے تم کو بتا دیا, ایک لوگوں کے بارے میں علم ہے کہ کون منافق ہے, کس کے دل میں نفاق ہے, کون کس حال میں مرے گا, کس سن میں کیا ہوگا. یہ سارا باطنی سلسلہ آج منہ اٹھا کر تم ہمارے سامنے آتے ہو, فرما تمہارے بارے میں ہمیں علم دیا گیا لیکن ہم بتاتے نہیں ہیں. اگر ہم نے وہ خاص علم جو حضور نے ہمیں بتایا ہے اگر بتا دے تو تم ہماری گردن مار لو. اس سے مسئلہ نکلا کہ علماء کے پاس جاؤ تو اپنی عبارتیں اور اپنی زبانیں درست کرو, اور اہل اللہ کے پاس جاؤ تو اپنے دل پر کنٹرول کرو, اس لیے کہ ان کو وہ خاص علم ملتا ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ یہاں بیان فرما رہے ہیں. ابو ہریرہ کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وہ باطنی علم ہے جو اہل اللہ کو اللہ عطا فرماتا ہے. تو اس لیے ان کے دربار میں جب پہنچو, ان کی بارگاہ میں جب پہنچو تو استغفار کی کثرت کرو, انانیت نہ رکھو, تکبر نہ رکھو, اپنے حسب و نسب, اپنے علم پر فخر نہ کرو. اس لیے میں طلبہ سے بھی کہتا ہوں جو درس نظامی کر رہے ہیں, یہ علم جلا دینے والا ہے. اگر اس کو اہل اللہ کی محبت سے ہٹا دیا اور اہل اللہ کی محبت سے جوڑ دیا تو یہ تمہیں ایسا درخت بنائے گا کہ اس کے سائے میں کوسوں دور لوگ علم کا فیضان اٹھا رہے ہوں گے. تو وہ اہل اللہ سے محبت ہے, وہ اولیاء سے محبت ہے, وہ صاحبان طریقت سے محبت ہے, وہ آل رسول سے محبت ہے, وہ صحابہ کا احترام ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دو کتابیں پڑھ کر بندے کی گردن یوں کھڑی ہو جاتی ہے. تو یہ علم تو گردن کھڑا کروانے والا ہے, یہ فیضان جب دیتا ہے جب قدر والوں کی عزت ہو. اس لیے میں بچوں سے کہتا ہوں کہ آپ جس طرح فالا فالا دربہ کی گردانیں یاد کرتے ہو نا, اس طرح امام علی مقام اور غوث اعظم کی منقبت بھی یاد رکھا کرو تاکہ تمہارا سلسلہ بیلنس رہے, سلسلہ بیلنس رہے, اور تمہیں پتا ہو کہ کہاں پڑا ہے, علم کو کہاں استعمال کرنا ہے, کس کے ہو اور کہاں بولنا ہے. امام غزالی نے لکھا ہے کہ تکبر سب سے بری چیز ہے نا, تکبر اعمال کو برباد کر دیتا ہے, جلا کر رکھ دیتا ہے. امام غزالی نے کسی نے پوچھا کہ حضور تکبر دل میں آئے تو پہلا سارن جب بچتا ہے, الارم بچتا ہے, کیسے پتا چلے گا کہ ہم اسے بڑھنے نہ دیں. فرمایا جس وقت تو اپنے بزرگوں کی شان بیان کرنے سے, ان کے احسان اور احترام سے تیرا دل چرانے لگے, سمجھ جاؤ تکبر آ گیا ہے, اور ان کی تعریف میں تیری زبان چلتی رہے, سمجھ جا تواضع موجود ہے. اب دیکھ لیجیے ہمارے استاد محترم قبلہ نبیرہ صدر الشریعہ حضرت علامہ اکرام المصطفیٰ اعظمی صاحب قبلہ خطیب نیو میمن مسجد کراچی, آپ تشریف فرما ہے, آپ حضور صدر الشریعہ بحر شریعت صاحب بحر شریعت میرے آقا حضور سیدنا صدر الشریعہ بدر الطریقہ امجد علی قادری رحمہ اللہ کے آپ پوتے ہیں، آپ تشریف فرمائے، آپ تشریف لائے، کرم فرمایا آپ نے. میں نصب مصطفیٰ کا ذکر کر رہا تھا اس لیے اس میں رک نہ پایا. آپ سے ہم نے کتابیں بھی پڑھی، دارالامجدیہ کے نائب محتمین بھی آپ ہیں، کراچی کے شہر کی سب سے بڑی مسجد نیو میمن مسجد کے آپ خطیب اور امام بھی ہیں، اور حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ازہری کے پوتے ہیں، اور وہ حضرت صدر الشریعہ کے بیٹے ہیں. تو اب آپ سنیے اس بات کو، اس کرامت کے ساتھ. تکبر اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اور تکبر کی پہلی بنیاد ہے کہ بندہ اپنے بزرگوں کے احسان کو فراموش کرتا ہے، ان کی قدروں کو فراموش کرتا ہے، ان کے مقام کو فراموش کرتا ہے. امام غزالی نے عیال العلوم شریف کے اندر یہ بات لکھی ہے، فرمایا جب تمہارا دل اپنے بزرگوں کی تعریف اور توصیف اور ان کے لیے ان کے مرتبے اور مقام کی نرمی کو کھو جائے، اور دل سخت ہو جائے، اور تم سب اپنے آپ کو سمجھنے لگو، اور استادوں کے، مشائخ کے، ماں باپ کے احترام اور احسان کو تم نے چھوڑ دیا، سمجھ جاؤ تکبر آ گیا ہے. اسی کو تو انا کہتے ہیں نا، کیونکہ جب انا آتی تو بندہ کسی کو یاد نہیں رکھتا. اس لیے ضروری ہے درس نظامی بھی جم کر پڑھو، مزاروں پر حاضری بھی جم کر دو، منقبتیں بھی جم کر پڑھو، نعت مصطفیٰ بھی جم کر پڑھو، ورنہ یہ علم تمہیں جلا کر رکھ دے لگا. جس میں حضرت خضر نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ جو ہے کہ میرے معاملات سے صبر نہیں کر پائیں گے، اور آپ سوال کر ڈالیں گے. آپ نے ایک بات ہوئی اس پر سوال کر دیا، آپ نے فرمایا دیکھو، فرمایا آپ کوئی سوال نہیں کروں گا. پھر ایک معاملہ ہوا، پھر سوال کر دیا، فرمایا اگر اب سوال کروں گا تو پھر راستے الگ الگ. تیسری بات یہ ہوئی کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ کے ساتھ ایک ایسی بستی میں آئے، جیسا آج کل کا دور ہے کہ قدر والوں کی قدر کو نہ جاننا، ہر ایک کو مال سے جاننا، اس کے تعلقات سے جاننا. کوئی کہے کہ جناب یہاں پر سید آئے ہیں، عالی نصب آئے ہیں، بزرگوں کی اولاد آئے ہیں، کہ جی آتے ہوں گے، تو یہ انتہائی بربادی کی چیز ہے. قدر والوں کی قدر کو چھوڑیں گے تو پھر ایمان کی قدر بھی دل کے اندر نہیں رہے گی، کیونکہ یہ احساس ہے، یہ تقاضا ہے. ایسی ایک بستی تھی جس میں حضرت خضر پہنچے، کسی نے پانی کا بھی نہیں پوچھا، کھانے کا بھی نہیں پوچھا. اب حضرت خضر علیہ السلام بستی میں آ گئے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ کا چہرہ مبارک تو ایسا تھا کہ فرعون بھی آپ کو دیکھ کر مسخر ہو گیا تھا. اللہ نے آپ کے چہرے پر وجاہت ایسی رکھی تھی، لیکن وہ جو علاقہ تھا وہ اتنے ڈھیٹ تھے کہ حضرت موسیٰ کو چہرے کو دیکھ کر بھی آگے سے کوئی سلام کے لیے نہیں اٹھتا. کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ ایسا منور چہرہ جو ہم نے انسانوں میں کسی کا نہیں دیکھا، یہ تو فرشتہ ہے کوئی. چلو پانی کا گلاس پیش کر دیں، حضرت آپ تشریف لائیں، آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، ہمارے گھر آ جائیں، کھانا کھا لیں. وہ بالکل بے مروت علاقہ تھا. اب جب وہ حضرت موسیٰ نے اس کو بھاپ تو لیا، کیونکہ نبی اعلیٰ اخلاق والے ہوتے ہیں، کہ یہ تو اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. آدھے گاؤں میں جب پہنچے تو حضرت خضر کو دیکھا کہ وہ تیزی سے چلنے لگے، حضرت موسیٰ بھی تیزی سے چل رہے ہیں. دیکھا کہ ایک دیوار قریب ہے کہ گر رہی ہے، حضرت خضر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ نے تیسرا سوال کر دیا جس کا وعدہ کیا تھا کہ نہیں کروں گا. فرمائیے یہ علاقے والے اتنے بے مروت ہیں، انہوں نے پانی کا نہیں پوچھا، کھانے کا نہیں پوچھا، اور آپ اتنے خرخواہ ہو رہے ہیں کہ ان کی دیوار گر رہی ہے، تو آپ نے جناب ان کی دیوار صحیح کر دی. تو آپ نے فرما موسیٰ اب جاؤ، وعدہ تھا کہ تین آخری دفعہ تھا کہ تم سوال نہیں کرو گے اور صبر کرو گے، اور تم نے سوال کر دیا، اب تمہارا راستہ اور میرا راستہ اور. انہوں نے کہا جی وعدے کے مطابق تو بات ٹھیک ہی ہو گئی ہے، لیکن آپ راز تو بتا دیں کہ آپ نے ایسا کیا کیوں ہے. تو دو کے راز کو بتا کر تیسرا راز یہ بتایا، جو دیوار صحیح کی تھی، دیوار صحیح کی تھی. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. ارے تم عالی نسبوں کی قدر نہیں کرو گے، خدا کی قدرت ان کی قدر کرتی ہے، اور خدا جسے اپنے اخلاق عطا فرماتا ہے وہ سیدوں کا ادب کرتے ہیں، بزرگوں کا ادب کرتے ہیں، ہاشمیوں کا ادب کرتے ہیں، اولیاء کی اولادوں کا اور ان کا ادب کرتے ہیں. جن میں یہ ادب آ گیا وہ اخلاق الہیہ کا پرتو بن چکا ہے، اسے خدا کے اخلاق مل گئے ہیں، اسے خدا کے اخلاق مل گئے، اخلاق الہیہ مل گیا ہے. فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے، فرمایا دیکھو میں نے دیوار اس لیے صحیح کیا ہے کہ تم نے دیکھ تو لیا نا کہ یہ لوگ کتنے بے مروت ہیں، کہ تمہیں بھی دیکھ کر جو ہے کہ انہوں نے پانی کا نہیں پوچھا، کھانے کا نہیں پوچھا، اور تم نے دیکھ لیا کہ یہ کس قدر بے مروت لوگ ہیں. تو فرمایا ہاں. فرمایا بات دراصل یہ ہے، یہ گھر جو ہے نا دو یتیم بچوں کا ہے، یہ گھر جو ہے وہ دو یتیم بچوں کا ہے. یہ بستی والے کتنے تیز ہیں ان کو تو تم نے دیکھ لیا. اب اس گھر میں دو یتیم بچے رہتے ہیں، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے جو ان بچوں کی امانت ہے ان کے ماں باپ کی طرف سے. اگر یہ دیوار گر جاتی، اگر یہ دیوار گر جاتی تو سونا ظاہر ہو جاتا، تو بستی والے کیسے لے کر بھاگتے، یہ تو تم نے ان کے عمل سے دیکھ لیا. تو حضرت موسیٰ نے پوچھا ہوگا کہ دیواریں تو اور بھی گرتی رہتی ہیں، یتیم بچے تو اور جگہوں پر بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے نہیں پہنچے، ان کے لیے کیوں پہنچے؟ تو فرمایا ہاں موسیٰ سوال اچھا ہے، اب جو جواب انہوں نے دیا تو قرآن نے اس کی حکایت کی ہے کہ وکان ابوہما صالحا، اوروں کے پاس نہیں گیا، ان کے پاس اس لیے آیا کہ ان بچوں کا باپ بہت نیک تھا، ان بچوں کا باپ جو تھا وہ بہت نیک تھا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا کہ باپ نہیں، آٹھویں پشت کا جو دادا تھا نا وہ اللہ کا ولی تھا، آٹھویں پشت کا جو دادا تھا وہ اللہ کا ولی تھا، تو آٹھویں پشت کے دادا کی نیکی نیچے اولاد میں پہنچ رہی ہے، بولیے سبحان اللہ، آٹھویں پشت کے دادا کی نیکی نیچے اولاد میں پہنچ رہی ہے، اور ان کی قدر و قیمت اور ان کی حفاظت بتانے کے لیے حضرت خضر آ رہے ہیں، اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ خاندان میں اگر کوئی ایک نیک گزر جائے تو خاندانوں کا اجر، ان کا اجر نیچے تک پہنچتا ہے، تو سادات کی عظمت اس لیے ہے کہ ان کو رسول اللہ کی نیکیوں کا اجر مل رہا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ من احبنی واحب ہذین واباہما وامہما، سرکار نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرے، میرے حسن سے محبت کرے، میرے حسین سے محبت کرے، ان کی ماں کا احترام کرے، ان کے باپ علی سے پیار کرے، فرما کان مائی فی درجت یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن میرے گھر میں میرے ساتھ رہے گا۔ تو یہ محبتیں ہیں میرے دوستو، نسبوں پر دین کو باقاعدہ پرکھا گیا، جس طرح میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت کے اندر، یہ جو شجرہ ہوتا ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں، فلاں کا بیٹا فلاں، فلاں کا بیٹا فلاں، اس کو ہم شجرہ نسب کہتے ہیں، عربی میں اس کو سلسلہ کہتے ہیں، سلسلہ تو زنجیر کو کہتے ہیں کہ فلاں سلسلہ، بھائی سلسلہ زنجیر تو پھر لوہے کی بھی ہوتی ہے جو زنگ کھا جاتی ہے، اس میں زنگ آ سکتا ہے، لیکن جب سادات کا سلسلہ ذکر کیا جاتا ہے، ہاشمیوں کا سلسلہ ذکر کیا جاتا ہے، آل محمد کا سلسلہ ذکر کیا جاتا ہے، تو ہر عالم احتیاط کے ساتھ وہاں سلسلہ نہیں نکلتا، سلسلہ تو ذہب لکھتا ہے، فرمائے سونے کی زنجیر ہے جس میں کھوٹ ہے ہی نہیں، حضرت آدم سے لے کر یہاں تک، فرما شرک ان میں نفوذ نہیں کیا، ان میں جو خون جاری ہے وہ خون ہے کہ جس خاندان میں نبی مبعوث کیے گئے ہیں، بولیے سبحان اللہ، جس خاندان میں نبی مبعوث کیے گئے، اسی کو حضرت جبریل امین نے رسول اللہ سے فرمایا تھا کہ قلبت مشارق الارض و مغاربہا، یا رسول اللہ میں نے زمین و آسمان کا چپا چپا چھان مارا ہے، چپا چپا چھان مارا ہے، ولم ارا رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ افضل میں نے کسی کو نہیں دیکھا، میں نے کائنات کا چپا چپا چھان مارا، اگر افضل اور سب سے اعلیٰ اگر دیکھا تو آپ کو دیکھا، ولم ارا بیتن افضل من بیت بنی ہاشم، فرما آپ کے خاندان سے بڑا خاندان اور عزت والا خاندان میں نے نہیں دیکھا۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ رسول اللہ کا خاندان جس کی چراغ، جس کی کڑی، جس کی روشن کڑی حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما ہے، یہ وہ خاندان ہے جو آل ابراہیم ہے، جو آل اسماعیل ہے۔ اب بات کو میں آگے لے کر چلتا ہوں، جو اہل ایمان کے حوالے سے جو علامہ عینی نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان کو رسول اللہ کے خاندان کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اگر کسی مسلمان سے پوچھا جائے کہ جناب رسول اللہ عرب میں آئے تھے کہ عجم میں آئے تھے، وہ کہے جی مجھے پتا ہی نہیں، علامہ عینی فرماتے وہ مومن ہی نہیں ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا۔ تو اس تقاضے پر آپ سنیے، امام عالی مقام جس خاندان میں ہے وہ آل ابراہیم ہے، وہ آل اسماعیل ہے، رسول اللہ کے خاندان کو چند ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، میں اس کو ہر تقریر میں تقریباً لا کر ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بیٹھے، یہ کتابوں میں نہ رہ جائے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زبان سے اپنے آبا و اجداد کی 21 پشتیں ذکر فرمائی۔ ابھی چلتے ہیں امام عالی مقام کے دربار میں، لیکن پہلے اس خاندان کی قدر و قیمت تو جانے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یزید کتنا پلید تھا، ابن زیاد کتنا بڑا لانتی تھا، شمر کتنا بڑا لانتی تھا، لیکن قرب قیامت آپ دیکھیے، رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ قدر والوں کی قدر چھوڑ دیں گے، چوروں کو، ڈاکوؤں کو، زانیوں کو ساہوکار کہیں گے، یزید کے حوالے سے کہ جناب یزید جنتی ہے، یزید نیک ہے، میں نے کہا مجھے اس پر، تمہارے استدلال پر کوئی، میں متاثر نہیں ہو رہا، لیکن رسول اللہ کے اس قول کی صداقت کو میں جان رہا ہوں کہ آخری دور آئے گا، لوگ ان کو عزت دیں گے اور عزت والوں کو عزت نہیں دیں گے، وہ یقیناً خدا کے رسول نے تم جیسے لوگوں کے لیے کہا تھا کہ ایسا دور آ گیا ہے۔ اب یزید بھی نیک ہو گیا، یزید تو محاورہ ہے، یزید تو استعارہ ہے گالی کا، یزید تو استعارہ ہے گالی کا، یزید تو استعارہ ہے بے توقیری کا، یزید تو استعارہ ہے بے ادبی کا، یزید تو استعارہ ہے فسق کا، یزید تو استعارہ ہے خباثت کا، اس کے لیے پاکیزگی جان لینا، تو میں کہتا ہوں پھر برائی کس کو کہیں گے؟ اگر یزید ساوکار ہو گیا تو پھر برائی کس کو کہا جائے گا؟ یزید اگر نیک ہے تو پھر شرابی کون ہوگا؟ یزید اگر نیک ہے تو زانی کون ہوگا؟ یزید اگر نیک ہے تو محرمات کے رشتوں کی قدر کو پھاڑنے والا کون ہوگا؟ لیکن میں کہتا ہوں ان جیسوں کو ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جہاں کفر ہوتا ہے پھر تو ایمان کھل کے سامنے آتا ہے، جہاں کفر ہوتا ہے تب تو ایمان کھل کے سامنے آتا ہے۔ میرے دوستو بزرگو، آپ توجہ کیجئے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن جس خاندان میں تشریف لائے، میں دو چار جملے کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے، اپنے اجداد کی 21 پشتیں ذکر فرمائی ہیں، سیدنا عبداللہ سے لے کر حضرت عدنان تک۔ سیدنا عدنان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 21ویں دادا ہیں۔ کون ہے بولیے؟ 21ویں دادا ہیں۔ اس کے بعد حضور نے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا حضور نے کذب النصابون، کہ نصب بیان کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں، سرکار نے پھر ادھر روک دیا اس کو۔ اس لیے آپ شجرا اگر کہیں پر بھی دیکھیں حضرت آدم تک، تو حضرت عدنان کے اوپر خانے خالی ملیں گے آپ کو، کیونکہ حضرت اسماعیل کے بعد حضرت عدنان تک کے کتنی پشتیں، 12 ہے، 10 ہے، 17 ہے، 18 ہے، اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ سرکار نے اپنی زبان پاک سے جو اپنا شجرا بیان فرمایا ہے وہ 21 بیان فرمایا ہے۔ کتنے بولیے؟ یوں تو سرکار کے علم میں ہے کہ حضرت ابراہیم تک کتنے سلسلے ہیں، لیکن سرکار نے بیان نہیں کیا۔ علماء نے فرمایا کیوں نہیں بیان کیا؟ فرمایا اس لیے کہ لوگوں کو یاد کرنا بار نہ ہو جائے۔ یہ ایسے سلسلے نہیں ہیں، یہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے لیے مشقت کا باعث بنے، تو سرکار نے اس لیے 21 اپنے اجداد کا ذکر کیا، سیدنا عبداللہ سے لے کر سیدنا عدنان تک۔ یہ خاندان کئی ناموں سے پکارا گیا، عدنانی، آل ابراہیم، آل اسماعیل، عدنانی، پھر 11ویں پشت میں آ کر قریشی، پھر حضرت سیدنا ہاشم کی طرف آ کر ہاشمی، حضرت مطلب، حضرت سیدنا عبد المطلب سے پھر مطلبی، اور یہ خاندان مبارک مطلبی، ہاشمی، قریشی، کنانی، عدنانی، یہ اس نام سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان پکارا جاتا ہے، اور اس کی نکھری ہوئی جو شاخ ہے، جو ہاشمی شاخ ہے، اور اس کے درخشندہ جو پھول ہے وہ حضرت حسنین کریمہ رضی اللہ عنہ۔ اب میرے دوستو اس بنیادی مقدمے کو ذکر کرنے کے بعد ہم تقریر کے حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت فرائض ایمان میں سے ہے، ان سے محبت، سرکار دو عالم نے فرمایا حدیث پاک کے اندر آ رہا کہ رکن یمانی اور خانہ کعبہ دیکھے کتنی پاکیزہ جگہ ہے، کتنی پاکیزہ جگہ ہے۔ رکن یمانی، رکن یمانی پر اگر کوئی بیٹھا ہوا ہو، یہ سرکار نے فرمایا کہ حجر اسود سے لے کر مقام ابراہیم، یا رکن یمانی سے رکن اسود جو مستجاب کی جگہ ہے، جہاں 70,000 فرشتے طواف کرنے والے اور دعا کرنے والے کی دعا پر آمین کہتے ہیں، 70,000 فرشتے، رسول اللہ فرماتے ہیں اس کے سراؤنڈنگ میں اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنی عمر گزار دے تو اس کی نیکیاں کتنی ہوں گی۔ لیکن فرمایا حضور نے کہ اس کے دل میں بغض میری اولاد کا ہو، اس کے دل میں بغض میری اولاد کا ہو، تو اس کے لیے نیکیاں نہیں، اس کے لیے لعنت ہوگی۔ اور وہ امام راضی کے جملے کہ من مات علی بغض آل محمد فقد مات کافرا، کہ جو حضور کی اولاد کے بغض میں مرا وہ کفر کی موت مرا۔ من مات علی حب آل محمد فقد مات شہیدا، جو دنیا میں اس حال سے گیا کہ خاندان رسول کے لیے اس کا دل احترام کے جلوے دکھاتا تھا، فرمائے وہ عام موت نہیں مرا، وہ شہید کی موت مرا ہے۔ مجھے لگا یہ تو جناب سندیں اس کی کیا ہے، میں نے کہا سندوں کے لیے تمہیں کیا چیز چاہیے؟ تلقی بالعلماء قبول تم بھول گئے؟ تلقی بالعلماء قبول تم بھول گئے کہ بیان کرنے والا بندہ اگر معزز ہو تو روایت خود سند پکڑ جاتی ہے، اٹھ جاتی ہے۔ اگر امام راضی پر اعتماد نہیں، کل بھی میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، بر صغیر کے آخری اہل سنت کے علماء میں جنہوں نے مرزائیت کی جڑیں اکھیڑ کر رکھی، الحاد اور بے دینیت کی جڑیں اکھڑ کر رکھی، خالص سنیت کو بیان کیا، اعلی حضرت پیر محلی شاہ صاحب گولڑوی رحمہ اللہ اپنی زندگی کی آخری کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کے اندر اہل سنت کے موقف کو بیان کرنے کے لیے روایت لاتے ہیں کہ ہم سنی یہ کہتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید کی موت مرا۔ میں نے کہا ہماری سند پیر محلی شاہ ہیں، اس وقت ان کی ثقات ہیں، اسی کو اصول حدیث اور مصطلحات حدیث میں کہا جاتا ہے تلقب العلماء قبول، علماء جس روایت کو چاہت کے ساتھ لے اور بیان کریں یہ اس روایت کے حسین اور اس کی تحسین کی سب سے بڑی دلیل بن جاتی ہے۔ تو میرے دوستو بزرگو، اہل بیت کی محبت فرائض ایمان میں سے ہے۔ اہل بیت کی محبت، میں اس میں بڑا اہم قاعدہ آپ کو رکھتا ہوں اور آگے بڑھ جاتا ہوں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے جنہوں نے تحفہ شریف لکھی ہے، وہ لوگ جو اہل بیت کی تعریف کے مدعی ہیں انہوں نے اہل سنت کو تانا دیا، اور اہل سنت کو تانا دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ تم جو ہے وہ آل رسول کی محبت نہیں کرتے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا تم ہمیں بتاؤ گے کہ حسین کا مرتبہ کیا ہوتا ہے رضی اللہ عنہ، اب تم ہمیں بتاؤ گے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، ہمارے ساری سلسلے ان کے، ہماری فاتحہ ان کے لیے، ہماری نیازیں ان کے لیے، ہمارے بچوں کے نام ان کے لیے، اور ہم وہ ہیں جو کہتے ہیں بے اجازت ان کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دیں اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ یہ بات میں فرقہ واریس کے لیے نہیں کر رہا، مشترکات کے لیے کر رہا ہوں۔ میں نے گزشتہ ہر درس کے آخر میں نے کہا یہ بات کو ہم پھیلا اس لیے رہے ہیں کہ صلح کے لیے مشترکات ہیں، مسلمات ہیں، اگر ان مسلمات پر ہم جمع ہو جائیں تو فرقہ واریت سے چھٹکارا ہو سکتا ہے۔ یہ مشترکات ہیں، یہ مشترکات ہیں کہ جن کی ذاتوں پر ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا احترام، ازواج مطہرات کا احترام، آل محمد کا احترام، اولیاء کاملین کا احترام، یہ وہ احترام ہے جو دلوں سے بغض نکال کر صراط مستقیم پر بندے کو جمع سکتا ہے۔ یہ مشترکات ہے۔ توہین چھوڑی جائے، تبرہ چھوڑا جائے، ہجو چھوڑی جائے، گالیاں چھوڑی جائے، بے توقری چھوڑی جائے، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، جو قدر والے ان کی قدر کی جائے، دلوں کو صفا رکھا جائے۔ محبت کے لیے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس تانے کا جواب کتنا بڑا دیا، اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے علم کو اگر جمع کر کے رکھ دیا جائے اور ترازو میں اس عبارت کو رکھ دی جائے تو یہ عبارت بہت اوپر جاتی ہے۔ شاہ عبد العزیز صاحب نے تحفہ کے اندر اس کا جواب دیا، آپ کے ملفوظ میں نہیں ہے، آپ کی مستقل یہ تصنیف ہے جس کی بنا پر آپ کو امام اہل سنت قرار دیا گیا۔ آپ نے فرمایا اہل بیت کی تعریف سنیے، حضرت مولا مصطفیٰ سے محبت، امام حسن سے محبت، امام حسین سے محبت۔ جو امام حسین کو باغی کہے وہ سنی نہیں ہوتا، ہمارے علماء نے لکھا ہے۔ جو یہ کہے کہ آپ نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی تو وہ سنی ہے نہیں، چاہے وہ بخاری پڑھتا ہو، چاہے وہ مسلم پڑھتا ہو، چاہے وہ خلفاء کا نام لیتا ہو۔ ہمارے وہاں معیار اہل بیت کی محبت اس درجے پر ہے، بات سمجھ رہے میری آپ؟ ایک بندہ میرے پاس آیا کہ لگا جی یزید بڑا نیک تھا تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے یہ بتا کہ امام علی مقام کا اس کے خلاف نکلنا ٹھیک تھا کہ نہیں تھا، پہلے یہ طے کر کہ امام علی مقام کا اس کے خلاف نکلنا ٹھیک تھا کہ نہیں تھا۔ اگر کوئی نہیں تو میں نے کہا پھر تو خارجی، تیرے سے دوسرے انداز میں بات کریں گے، اور اگر تو کہتا ٹھیک تھا اس کا مطلب پھر یزید ٹھیک نہیں تھا، تو بات ادھر ہی ختم ہوگی۔ بات سمجھ رہے آپ میری بات سمجھے؟ کیونکہ امام علی مقام تو اس کے خلاف لکھے نکلے، آپ کا نکلنا اگر ٹھیک نہیں تھا تو خارجی ہے، تو سنی بن کے ہمارے اندر کیسے گھس گیا ہے؟ کیونکہ آپ کا نکلنا غلط تھا تو آپ کو باغی کہنا الحیاض باللہ یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں، اور اگر آپ کا نکلنا یقیناً حقیقی ٹھیک تھا تو آپ نکلے اس لیے تھے کہ یزید پلید تھا، خبیث تھا، فاسق تھا۔ تو اس پہ قسطنطنیہ بھی ڈبے میں چلا گیا اور سارے معاملات ہی ختم ہو گئے، کہ اب وہ ساری چیزوں کی کوئی حیثیت ہی باقی نہ رہی۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے جو سند المحدثین ہے، اتنی اونچی بات آپ نے بیان کی ہے، اتنی اونچی بات۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ جن کے شاگرد ہیں حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی، ان کے شاگرد ہیں حضرت محدث سورتی، ان کے شاگرد ہیں حضرت صاحب کے دادا حضور صدر الشریعہ، ان سے اجازت ہے علامہ زری صاحب کو، ان سے اجازت ہے علامہ افتخار صاحب کو، اور ان سے اس اخکر کو اجازت ہے۔ تو اب آپ دیکھیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، ادھر سے بھی اگر آپ دیکھیں تو شاہ اسحاق دہلوی سے، وہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے علاوہ شاہ اسحاق دہلوی سے شاہ عبد العزیز تک پہنچتے ہیں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ سے جب بات ہوئی، بات یہ چل رہی ہے کہ امام حسن کا اگر کوئی بے ادب ہو امام حسین، بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کی محبت کس قدر لازم ہے جن کے لیے رات کا یہ پہر آپ گزار رہے ہیں۔ امام حسن کا اگر کوئی بے ادب ہو، امام حسین کا اگر کوئی بے ادب ہو، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہاں ہاں ہمارے وہاں ایک راوی تھا عثمان بن جریر، عثمان بن جریر، یہ شاہ صاحب نے لکھا، فرمایا وہ بولتا بھی سچ تھا، کردار کا بھی ٹھیک تھا، صادق القول بھی تھا، راسخ العمل بھی تھا۔ کیونکہ راوی کے اندر سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ جو لکھا ہے وہی بولتا ہے، جو بولتا ہے وہی لکھتا ہے، تو یہ اس کے قول اور فعل میں اگر یکتائی ہوئی تو راوی اعلیٰ درجے کا ثقہ ہوتا ہے اور اس کی بیان کردہ روایت کی بڑی کوالٹی اور بڑا مقام ہوتا ہے۔ تو شاہ عبد العزیز صاحب لکھتے ہیں کہ عثمان بن جریر جو صادق القول بھی ہے، راسخ العمل بھی ہے، پھر بھی ہم اس سے روایت لینے کو حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ تحفے میں لکھا، آپ سن رہے ہیں میری بات، کہ عثمان بن جریر صادق القول بھی ہے۔ ہمارے وہاں نخبہ پڑھاتے ہوئے ہمارے استاد نے ہمیں یہ جب پڑھایا تو اس میں اہل بیت اور صحابہ کی محبت بھی پڑھائی، فرما بیٹا یہ جو اصول لکھے ہوئے نا یہ سب ظاہر ہیں، اس کے پیچھے ان کی عقیدتیں موجود ہیں، کیونکہ کسی بھی یہ تو یہ ساری علامت تو خارجیوں میں بھی آ جاتی ہیں، لیکن اس سے روایت کیوں نہیں لی جاتی؟ عقیدے کی وجہ سے، وہ بے ادبی کرتا ہے اس لیے۔ تو فرمایا عثمان بن جریر جو صادق القول بھی ہے، راسخ العمل بھی ہے، لیکن اس سے روایت اہل سنت لینے کو حرام قرار دیتے ہیں۔ شاہ عبد العزیز صاحب سے پوچھا کیوں؟ فرمایا وہ علی سے بغض رکھتا تھا رضی اللہ تعالی، وہ امام حسین سے بغض رکھتا تھا، امام حسن سے بغض رکھتا تھا، اور اسی وجہ سے امام احمد نے فرمایا جب پوچھا گیا حضور یزید سے روایت لی جا سکتی ہے، یزید سے حدیث لی جا سکتی ہے، کیونکہ تابعین کے دور میں ہے نا، یزید سے حدیث لی جا سکتی ہے، امام احمد نے لسان المیزان علامہ ابن حجر اسقلانی کی دیکھیں آپ، اور تہذیب التہذیب علامہ ابن حجر اسقلانی کا اسماء الرجال کتاب ہے، یزید بن معاویہ کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں آپ، اسمارٹ موبائل آپ کے پاس ہے ابھی آپ کھول کے اس حوالے کو پڑھ سکتے ہیں، لسان المیزان علامہ ابن حجر اسقلانی کی، اسماء الرجال کی کتاب، اور تہذیب التہذیب امام احمد کا یہ قول موجود ہے، ولا ينبغي ان يروى عنه، فرما کوئی حاجت نہیں اس سے روایت لینے کی۔ اور ایک بات یہ لکھی ہے کہ لیس بی اہل ان يروى عنه، فرما حدیث تو بڑا عزت والا فن ہے، ایسے گھٹیا آدمی سے حدیث نہیں لی جاتی۔ میں نے کہا تم نے پتہ نہیں یزید کو کہاں سے نیک بنا دیا، ہمارے علماء تو اس سے حدیث لینا ہی پسند نہیں کرتے۔ فرما لیس بی اہل ان يروى عنه، تو عثمان بن جریر سے ہمارے علماء نے حدیث لینے کو منع کیا۔ اب آگے آئیے، قرآن کہتا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا، یہ اہل بیت کی محبت کو فرض کرنے والی آیت ہے، اللہ نے فرمایا محبوب کہو کہ دین کی خدمت کو بیان کرنے میں میں تم سے کوئی اجر نہیں لیتا، لیکن فی القربا اپنی اولاد کی محبت مانتا ہوں۔ صاحب بحر المحیط نے یہاں پر ایک بڑا پیارا جملہ لکھا ہے تفسیر بحر المحیط میں، جو فصاحت کے اعتبار سے بات کرتے، فرمایا ادھر فی ظرف کے لیے ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا، کہ اے میرے صحابہ میں نے تمہارا رشتہ خدا سے جوڑا، دین سے جوڑا، گمراہ انسانیت کو صراط مستقیم سے وابستہ کیا، اپنا شب و روز تمہارے درمیان ہدایت کے اقدار کو بلند کرنے کے لیے میں نے صرف کیا، لیکن میں اس پر کوئی اجر کا تقاضا نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اگر تم حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تقاضے پر، کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو میری اولاد سے محبت کرو۔ علماء نے فرمایا کہ فیل قربا، فیل قربا، فرما فی ظرفیت کے لیے، یعنی یہاں پر یہ ہے کہ میری محبت کا محل جو ہے وہ میری اولاد کی محبت ہے، میری محبت کا جو برتن ہے وہ برتن جس میں میری محبت آتی ہے وہ میرے قرابت دار ہیں۔ اور آپ دیکھیے تفسیر کی ساری کتابوں کے اندر یہ مسئلہ واضح طور پر میرے دوستوں بزرگوں لکھا ہوا ہے، ہماری تقریباً سیرت کی کتابوں کے اندر حضرت سعید بن جبیر، بولی سبحان اللہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، ان سے پوچھا گیا قربا سے مراد کون ہے، فرما آل محمد، کون ہے؟ اللہ اکبر، اہل بیت کی محبت آ گئی، یہ سعید بن جبیر کا نام آ گیا، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، یہ حضرت مولا علی کی محبت میں شہید کیے گئے، حجاج نے آپ کو شہید کیا، حجاج کے ہاتھ پر 10,000 صحابہ اور اہل بیت شہید ہوئے ہیں، اور نیک لوگ شہید ہوئے ہیں، سب سے آخر میں جو شہید ہوا وہ حضرت سعید بن جبیر ہے۔ سعید بن جبیر کو صرف اس لیے شہید کیا گیا کہ آپ مولا علی کا ذکر زیادہ کرتے تھے، اور حجاج پرلے درجے کا خارجی نجس تھا، کیونکہ مروان کا لونڈا تھا وہ، اور مروان کے بارے میں متواتر روایتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حکم کی اولاد میرے ممبر پر بندروں کی طرح ناچ رہی ہے، راوی کہتا ہے کہ سرکار نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ بنو حکم کو میں اپنے ممبروں پر بندروں کی طرح ناچتا ہوا دیکھ رہا ہوں. یہ جملے حضور نے اتنے غم سے کہے تھے کہ صحابی کہتے ہیں کہ پھر سرکار کو ہم نے مسکراتا وہ نہیں دیکھا. اور یہ مروان بن حکم کی طرف اشارہ تھا سرکار. مروان نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو مارا. مروان نے حضرت حسین کے قتل کے لیے لوگوں کو تیار کیا. مروان نے امام حسن مصطفیٰ کو زہر دیا. مروان نے حضرت عثمان غنی کے خط کو بدلا. مروان نے حضرت ام سلمہ کا دوپٹہ کھینچا. مروان نے سیدہ عائشہ کے خلاف بکواسیں کی. یہ مقدمات ہے السوائق المحرقہ ہماری کتاب، کشف المحجوب شریف ہماری کتاب، فتاوی عزیزی ہماری کتاب، تحفہ اثنا شریف ہماری کتاب، ازالۃ الخفا ہماری کتاب، فتاوی صدر الشریعہ شارح بخاری ہماری کتاب، اعلی حضرت کی حاشیہ تہذیب التہذیب پر ہماری کتاب، یہ ساری کتابوں میں متواتر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. ہم باتیں اپنی طرف سے نہیں کرتے میرے دوست. اور جو اہل بیت کا عاشق ہے وہ عاشق ہے. اور کیا خوبصورت بات شیخ احمد سرندی نے کہا. مجھے کسی نے کہا اتنا زور کیوں لگاتے ہو ان کے پیچھے. مجدد صاحب کہتے ہیں بغیر دشمن کے رگڑے کے محبت ظاہر نہیں ہوتی. یہ مکتوبات شریف میں لکھا. فرمایا جب تک جس سے تمہیں محبت ہے اس کے دشمن کے لیے جب تک تم بیزاری نہیں کرو گے، زبان کو اور دل کو سخت نہیں کرو گے، محبت اس چیز کا نام نہیں. محبت گندے سینوں میں نہیں رہتی، محبت پاک لوگوں کے سینوں میں رہتی. جہاں مروان بھی ہو اور حسین بھی ہو یہ کبھی نہیں ہو سکتا. جہاں یزید بھی ہو اور حسین بھی ہو یہ کبھی نہیں ہو سکتا. وہ کوئی گمراہ ہے، شیطان نے اس کو خبطی بنایا ہے. جس کے دل میں حسین ہو وہاں مروان نہیں ہوتا، جس کے دل میں حسین ہو وہاں یزید نہیں ہوتا. اس لیے کہ اہل سنت کا یہ معیار ہے کہ جو اہل بیت کے دشمنوں کے لیے ذرا بھی نرم گوشہ لگے اہل سنت اس کو سنی نہیں کہتے. حضرت مجدد صاحب سے بڑی پیاری بات نکل گئی تو میں عرض کر دوں. مجدد صاحب نے فرمایا لوگ یہ کہتے ہیں یزید پر لعنت نہیں کرنی چاہیے. فرمایا میں بھی کہتا ہوں لعنت نہیں کرنی چاہیے. آگے فرماتے ہیں لعنت نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بزرگ تھا. فرماتے ہیں فرمایا لعنت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بزرگ تھا. فرمایا اہل بیت اور ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. قرآن میں یہ کہا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچائے اس پر دنیا و آخرت میں لعنت ہوتی ہے. فرمایا جو قافلہ حسین کو لوٹا گیا اور انہیں ذبح کیا گیا اس سے رسول اللہ پر تکلیف نہیں ہوئی؟ لوگوں نے کہا ہوئی. فرمایا پھر لعنت کرے نا. فرمایا لعنت کرے پھر اس کے اوپر. اس لیے قرآن نے لعنت کی ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. یہ ہمارے ان لوگوں کے نظریات ہیں جن کے لیے ہم نماز میں صراط مستقیم راستہ طلب کرتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو جنتی ہو گئے جن کے گنبد سج گئے، جن کی مزاروں کی چادریں ہماری پگڑیوں سے زیادہ عزت والی ہو گئی، جن کی دہلیز کی دھول جو ہے وہ ہمارے پگڑیوں سے زیادہ عزت والی ہو گئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ تقاضا محبت یہ ہے کہ یزید پر لعنت کی جائے. اب میرے دوستو بات کو اس انداز میں آپ سمجھیے کہ مروان بن حکم کے بارے میں علماء نے یہ بات لکھی، حجاج بن یوسف نے، سعید بن جبیر کا میں نے حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا. فرمایا اس آیت کے اندر موجود ہے قربا. قربا سے مراد آل محمد. صحابہ اکرام نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح شام دین کی تبلیغ فرما رہے ہیں. توجہ سنیے، اور صبح شام دین کی تبلیغ جاری ہے. چند منٹ کا رہ گیا درس. دین کی تبلیغ جاری ہے اور کوئی سرکار کاروبار نہیں فرما رہے، کئی آمدنی کے بظاہر ذرائع نہیں ہیں، اور سارا وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے لیے گزرتا ہے. تو صحابہ اکرام نے آپس میں میٹنگ کی کہ دیکھو کئی کئی دن تک اہل بیت کے گھر میں چولہا نہیں جلتا اور ہمارے بچے پیٹ بھر کے کھاتے ہیں. کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو انہوں نے بیٹھ کر جناب دیا کہ یہ ایک پورا ماحول بنایا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ اپنے باغات سے پیش کیا، اپنے کھیتوں سے پیش کیا، محبت میں پیش کیا. اور لا کر وہ حضرت انس کو دیکھیں نا آپ. فرماتے ہیں کہ جب حضور مدینے آئے تو میں 8 سال کا تھا اور سرکار 10 سال مدینہ منورہ رہے. 18 سال کے جب ہوئے تو سرکار کا وصال ہوا. 10 سال حضور کی خدمت کی. فرمایا ان 10 سالوں میں سرکار نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں، اور جب میں نے کوئی چیز مانگی ہے تو سرکار نے نہ کی. ایک دن میں سرکار کو جوتا پہنا رہا تھا، سرکار کا دریا رحمت جوش میں آیا. سرکار نے مجھے سر سے پکڑ کے فرمایا اے انس خدا تیرے مال میں برکت دے. ہائے ہائے سبحان اللہ، خدا تیری اولاد میں برکت دے. دلہن بن کر نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس کے 100 بیٹے تھے, یہ زہبی نے لکھا ہے, امام زہبی نے سیر عالم النبلاء میں, یہ محاورہ نہیں, یقینی 100 بیٹے تھے, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 100 بیٹے تھے. سرکار نے فرمایا خدا تیری اولاد میں برکت دے, 100 بیٹے ہوئے, عمر بھی سب سے لمبی پائی, اور سرکار نے کہا تیرے مال میں برکت ہو. اوروں کا باغ سال میں ایک دفعہ پھل دیتا, ان کا 2 دفعہ دیا کرتا تھا. تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ سرکار جب آ گئے ہیں تو مدینہ مدینہ ہو گیا ہے, بہاریں آ گئی ہیں. یشرف پھٹکار کی جگہ تھی, مرض کی جگہ تھی, ویران جگہ تھی. شرف جس سے حاصل ہوا انبیاء کو, شرف جس سے حاصل ہوا انبیاء کو, وہی ہے حسن افتخار مدینہ. سرکار جب تشریف لائے تو پھر ہوتا کیا تھا میرے دوستو, جب پھل ہو جاتے تھے نا تو روایت میں آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد شریف کے باہر بیٹھتے, بلا تشبیہ میرا ہاتھ اور میرا منہ اس لائق نہیں, میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں, اس نورانی تصور کی طرف چلیے, میرے ہاتھ پر توجہ نہ دینا اور گناہگار مجھے نہ کرنا, میں پہلے عطا کر چکا ہوں اور بتا چکا ہوں کہ میرے ہاتھ بڑے گھٹیا ہیں. سرکار کے ہاتھ سبحان اللہ, کوئی تشبیہ نہیں, سرکار کے غلام, ہمارے ہاتھ ہمارے استادوں جیسے نہیں ہے, ہمارے ہاتھ ہمارے استادوں جیسے نہیں ہے, ہمارے مشائخ جن سے ہم مرید ہیں ان کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں سے آلائے. تو پھر تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. میرے دوستو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب صحابہ اپنے باغات کے پھل اور اناج لاتے تو سرکار مسجد شریف کے باہر بیٹھتے اور اپنی آنکھوں کے اوپر ان کے پھلوں کو رکھا کرتے تھے اور دعائے رحمت فرماتے تھے, اور بائیں طرف خوب بچے جمع ہوتے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے مدینے کے, وہ جمع ہوتے تھے. سرکار قریب میں جو ہوتا تو پھر سرکار ان کے لیے دعا فرماتے اور پھل لے کر جو قریب بچہ ہوتا اس کو دے دیتے تھے. وہ حضرت جابر بن سمورہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا, وہ کہنے میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا, چھوٹے تھے, کہتے حضور آئے اور سرکار بچوں کو سلام کیا کرتے تھے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کل تو کسی کو کرو تو اتنا صحاب, بولے اتنا صحاب دے رہے, تو میں نے کہا کرو ہی نہیں, اس کو متکبر کو کیا سلام کرنا, تکبر کو تو متکبر کو تو اگنور کرو تاکہ وہ توازو کی طرف آئے, متکبر کو تو اگنور کرو تاکہ وہ توازو کی طرف آئے. امت آرام سے مل رہی ہو اور ایک ہاتھ ملا رہا ہو, یہ طریقہ ہوتا ہے اہل علم کا, سینہ تان کے اہل علم ملتے ہیں. علم تو توازو سکھاتا ہے نا میرے دوستو, بولو نا سبحان اللہ, توازو سکھاتا ہے, توازو سکھاتا ہے. سرکار بچوں کو سلام کیا کرتے تھے, سرکار بچوں کو. حضرت جابر میں سمورہ کہتے ہیں میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا, حضور آئے اور حضور نے مجھے پکڑ لیا اور میرے منہ کے اوپر حضور نے اس طرح ہاتھ پھیرا. اپنے بڑھاپے میں روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس کا گداز میں آج تک چہرے پہ محسوس کرتا ہوں, سبحان وہ گداز وہ نرمی. درد پاک پڑی بالکل جیسی آپ کی, میں تقریر آپ کو کر رہا ہوں, استاد صاحب کو سبق سنا رہا ہوں. تو میں حضرت سے کہہ رہا تھا کہ حضرت آپ نے کرم فرمایا آپ تشریف لائے, تو جب تک آپ حضرت چاہیں تشریف رکھیں جیسی آپ, جزاک اللہ. درود پاک, اللہم صلی علی محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. توجہ کیجئے میرے دوستو بزرگو, کہ میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس کو دعا دی تھی تو سال میں 2 دفعہ ان کا باغ پھل دیتا تھا. صحابہ کرام نے دیکھا کہ اہل بیت کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا, 3-3 دن ہو جاتے ہیں اور حضور سوال کسی سے نہیں کرتے, سرکار سوال کسی سے نہیں کرتے, اور صحابہ یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ فقر اختیاری ہے. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, یہ فقر اختیاری ہے. فرما عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ احد کا پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کا کھاؤں ایک وقت کا نہ کھاؤں. حضرت ابو ہریرہ اکثر, کیونکہ حضرت ابو ہریرہ اصحاب صفہ پر رہتے تھے, بھوک سے نڈھال ہو جاتے تھے, 3-3 دن تک کھانے کے لیے کچھ نہیں. ایک دن سرکار نے دیکھا یہ ہمیشہ بھوک سے نڈھال ہو جاتا ہے. ایک دن سرکار آئے, فرمایا کیا ابو ہریرہ؟ آپ ہی کا سہارا ہے.
سرکار کہیں دعوت پر جاتے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں.
ایک دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں 3 کھجور تھے, کتنے؟ اور حضرت ابو ہریرہ حضور کے شاگرد تھے نا, صفا پر رہتے تھے, تو ان کے گلے میں ایک تھیلا تھا, حضور نے وہ 3 کھجور اس طرح ڈال دی. فرما ابو ہریرہ اس کو تو الٹا نہیں کرنا تھیلے کو, تیرا مسئلہ آج ہم ختم کر دیتے ہیں. کہ کسی کی طرف دیکھے نا, 3 کھجور کتنے؟ 17 سال تک وہ اس سے کھاتے رہے تھے. 3 کھجور, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں پتا. بولیے سبحان اللہ. اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھو سرکار کے گھر تو چولہا نہیں جلتا تھا, میں نے کہا یہ بھی تو دیکھ, 3 کھجور کو 17 سال کھلاتے بھی رہے. فرما عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ احد کا پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلے. یہ بچہ ہمارا غلام مصطفیٰ اس دن نعت پڑھ رہا تھا میرے آقا مفتی احمد یار خان صاحب کی, کہ نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا, شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا, بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری. مجھے کراچی یونیورسٹی کے اندر ایک تقریر کر رہا تھا, نبی پاک نے بکریاں چرائی ہیں. میں نے کہا کمپیوٹر سائنس کے طلبا کو تو یہ پڑھا رہا ہے کہ حضور نے بکریاں چرائی ہیں؟ کہنے لگا بخاری میں یہ نہیں لکھا ہوا. میں نے کہا جن کو تو یہ بتا رہا ہے کہ گورا راکٹ لے کر آج چاند پر جاتا ہے, ان کو یہ بتا رہا ہے کہ نبی بکری چرا رہے ہیں؟ میں نے کہا بات ٹھیک ہے لیکن موقع بھی آیا نہیں, اس بات کو بیان کرنے کا موقع بھی آیا نہیں. میں نے کہا سن مفتی احمد یار خان کیا کہتے ہیں, بکریا جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری, ہائے عرش پہ وہی گیا تھا مجھے معلوم نہ. کیا جملہ کہہ دیا یار, سبحان اللہ سبحان اللہ. نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا, شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا, بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری, ہائے وہی تو عرش پر گیا تھا مجھے معلوم.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
دونوں رخ دیکھیے آپ, بکریاں حضور نے چرائی, اس میں کیا حکمت تھی, کیا تقاضے تھے؟ پہلے اس سطح تک تو طالب علم کو لیا, اس سطح تک تو لیا, اپنے بچے کو بتاتا ہے بیٹا یہ آپ کی امی ہیں اور ان کا یہ مقام ہے. میں نے کہا پہلے یہ بولنا کہ میری بیوی ہے ان کا یہ مقام ہے. کہنے لگے نہیں اس کی سطح نہیں بنی ابھی, پہلے ادب سکھا دوں. تو میں نے کہا یہاں بھی پہلے ادب سیکھ لینا, پہلے درجے تو سیکھ لے کہ نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا. ہائے ہائے مفتی صاحب قربان جاؤں میں آپ کے, میں 2 دفعہ گیا اور آپ کی دہلیز کو میں نے چوما ہے, اندر جانے کی مجھے جرت نہیں ہوئی, دروازے سے ہی آپ کو سلام کر کر آیا ہوں. فیض نے تیرے یا نبی کر دیا مجھ کو کیا سے کیا, ورنہ دھرا ہوا تھا کیا مٹھی بھری اس غبار میں, روح نہ کیوں ہو مسترف موت کے انتظار میں, سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
ایسی پرواز پر اڑنے والے لوگ الحمدللہ, جب بھی گیا تو امامہ کھول کر باقاعدہ باضابطہ ان کی دہلیز کو صاف کیا ہم نے. میں نے کہا ان کے درباروں میں اونچی پگڑیاں نہیں, ان کے درباروں میں تو سر جھکا کر حاضری دی جاتی ہے. بولیے سبحان اللہ. میرے دوستو توجہ کیجیے آپ, صحابہ نے دیکھا کہ اہل بیت کے گھر میں 3-3 دن تک چولہا نہیں جلتا. اب انہوں نے کہا کہ سرکار نے شب و روز ہمارے لیے وقف فرما دیے ہیں, تو وہ اپنی طرف سے کوئی گندم لے آیا, کوئی مکائی لے آیا, کوئی کھجور لے آیا, کوئی سبزیاں لے آیا. سرکار جب حجرے سے نکلے تو ایک گودام جمع تھا. سرکار نے صحابہ سے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے کہ حضور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, بتاتے بھی ہمیں شرم آتی ہے, خدا ہمیں آپ سے ملا, آپ ہمیں ملے تو خدا ملا, قرآن ملا, ہدایت ملی, ورنہ اہل عرب تو ایڑیوں پر, جس طرح کے بعض صحابہ یہ محاورہ کہا کرتے تھے, ہم تو ایڑیوں پر پیشاب کرنے والے تھے, یہ تو حضور کی نسبت ہے جس نے رشک جبریل بنا دیا ہے, کیونکہ اونٹ جب پیشاب کرتا نا اس کا پیشاب ایڑیوں پر گرتا ہے. تو صحابہ یہ نسبت ذکر کرتے تھے, حضور یہ سب کرم نوازی آپ کی ہے, ورنہ ہمیں کہاں اخلاق آتے تھے اور آداب آتے تھے. آپ نے تو ایسا مانجا ہے اور ایسا بلند کیا ہے, سرکار کی صحبت کا رنگ دیکھیں. یہ تو حضرت ابوبکر ہے جنہوں نے ایک پوری عمر پائی ہے حضور کے ساتھ اور آج بھی مزار میں ہے. یہ تو حضرت عمر ہے جنہوں نے پوری عمر پائی ہے اور سرکار کے ساتھ. یہ تو حضرت مولا علی ہے جو گود میں پرورش پائی ہے. سرکار کا فیضان ایسا تھا کہ اگر کوئی صحابی آئے, کوئی بندہ آیا دور دراز سے, 5-10 منٹ حضور کے ساتھ بیٹھا اور مسافہ کر کے چلا گیا, پھر اس کو موقع نہیں ملا لوٹ کر آیا, لیکن جب وہ آیا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا, لوٹ کر گیا تو اتنا بڑا عالم ہو گیا کہ ساری بستی میں اسی کی ذہانت کی باتیں ہوتی.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
سرکار کی انقلابی تربیت ہے, سمجھ رہے میری بات؟ سرکار کی تربیت کا انداز اللہ اکبر. آپ پڑھ کے دیکھیں صحابہ.
سرکار کے آخری صحابیوں میں حضرت مالک بن حویرث آتے ہیں, وائل بن حجر کو آپ دیکھیں, چند منٹوں کی ملاقات ہے حضور سے,
کتنی,
لیکن سرکار کی تربیت کا اثر آپ دیکھیں. ایک آدمی آیا جو پڑھا لکھا بالکل نہیں تھا, لیکن حضور کی صحبت میں بیٹھ کر ایسا سنجیدہ ہو گیا,
ایمان لا کر اتنا ذہین ہو گیا. یہ ہو سرکار کی صحبت اور تبلیغ کا انداز ہے کہ جب وہ اپنے علاقے میں گیا تو اس سے بڑا ذہین کوئی نہیں تھا.
یہ حجت الوداع کی بات آپ نے سن رکھی ہوگی, مجموع زوائد کے اندر ہے. سرکار جب حجت الوداع میں آئے, اور سرکار نے جب عرفات میں قیام کیا, مزدلفہ آئے, مزدلفہ سے جب منا سرکار 10 کو آئے, تو 10 کو جمرہ اقبا بڑے شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے. کیا شان ہوگی صحابہ کو, صحابہ کی, کہ جنہوں نے احرام میں حضور کو دیکھا, رمل کرتے ہوئے حضور کو دیکھا, سرکار کے کندھے کھلے ہوئے اور حضور کو دیکھا, سرکار کی مبارک بغلوں کو دیکھا, اور کہتے ہم نے دیکھا حتی یرا بیاض ابطی.
صحابہ کہتے ہم حضور کی بغلوں کو دیکھتے تھے تو نور کی شعائیں نکلتی تھی.
سبحان اللہ.
میرے استاد کہتے تھے اب ایک سمجھائیے کیا بات ہے.
ہم نے کہا حضور نہیں سمجھے. فرما بغلیں تو انسان کی کثیف ہوتی ہیں اور چہرہ لطیف ہوتا ہے, بغلوں میں بال ہو تو بدبو آتی ہے, چہرے پر داڑھی ہو تو بدبو نہیں آتی. انسان کے بدن میں بھی لطافت اور کثافت ہوتی ہے, ہمارا چہرہ بغل کے مطابق لطیف ہوتا ہے اس لیے اس میں بو نہیں آتی. بغلیں گاڑی اور کثیف ہوتی ہے اس لیے بو آتی ہے. حضور کے چہرے کی بات نہیں کی, بغل کی بات کی. جس کی بغلیں اتنی لطیف ہے تو چہرہ کتنا روشن ہوگا.
فرما حتی یرا ابطی, حتی یرا, یرا بیاض ابطی.
صحابہ کہتے ہیں ہم جب سرکار کو دیکھتے کہ قمیص پہنا وہ حضور نے, اور نماز استسقاء میں جب حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے, تو بغلوں سے نور کی شعائیں نکلتی.
اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جان جانے تجلا کہوں تجھے. میرے امام نے کہا
یہ حضور کا مقام ہے. بولیے سبحان اللہ.
تو میرے دوست بزرگوں, سرکار نے فرمایا یہ گندم, یہ سبزیاں, یہ کھجور, یہ اتنا بڑا پہاڑ کا ڈھیر بنایا تم نے, یہ کیوں لائے ہو؟
تو صحابہ میں کہا حضور ہم نے یہ سوچا کہ صبح سے لے کر رات تک آپ دین کی تبلیغ فرماتے ہیں, آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے ہیں.
حضور گھر میں تین تین دن تک چولہا نہیں جلتا اور حلق سے ہمارے لقمہ نہیں اترتا حضور, کیونکہ ہمیں خدا ملا تو آپ سے, دین ملا تو آپ سے, اسلام ملا تو آپ سے. ہم تو عام قسم کے لوگ تھے, گندے نکمے کمی مہنگے تھے کوڑی کے تین, کون ہمیں پوچھتا تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ ہماری یہ ساری نسبتیں آپ کی وجہ سے استبار. لقد من اللہ للمؤمنین اذ بعث فیہم رسولا.
تو حضور یہ ساری عنایات اور اکرامیاں آپ کی برکت سے ہے, اور یہ دین تو دید, فضا بھی منور ہو گئی ہے. یہاں کی فضا تو بیماری والی تھی, جب سے آپ آئے تو شفا والی ہو گئی ہے. یہاں تو سبزیاں نہیں ہوتی تھی, آپ نے قدم لگایا تو یہ ہریالیاں ہو گئی ہیں. مدینہ کا غبار بھی شفا ہو گیا ہے, مدینہ کی مٹی شفا ہو گئی ہے. یا رسول اللہ اس علاقے سے تو لوگ بھاگ جاتے تھے, کوئی یہاں آتا نہیں تھا, اس کو بخار آ جاتا تھا, طبیعتیں خراب ہو جاتی. آپ کے آنے سے یہ بہاریں آ گئی, اب یہ یسرب نہیں رہا, یہ تابہ ہو گیا, طیبہ ہو گیا, منورہ ہو گیا, المدینہ ہو گیا. یا رسول اللہ اس لیے ہم نے کہا کہ سارا وقت آپ کا دین کی خدمت میں گزرتا ہے, تو یہ ہم آپ کی خدمت میں کچھ لے کر آئے ہیں. سرکار دو عالم نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا حضور یہ گھر کے لیے, کیونکہ گھر میں اس بات کا فاقہ رہتا ہے اور ہم اپنے گھر میں کیسے کھائیں. سرکار نے ہر ایک کے مال کو دیکھا بڑے عظمت کے ساتھ. رب نے وحی اتاری, محبوب ان کا دل نہ توڑنا, بڑے مخلص نیت سے یہ لائے ہیں, ان کو اس کا صحیح مصرف بتا دو, اپنی تبلیغ کا مصرف بتا دو, اور اس پر اجر کا صحیح زاویہ بتا دو. یہ گندم لائیں سب لائیں, ان کو دھتکارنا نہیں. وہ امت سائلہ فلا تنہا, دھتکارنا نہیں محبوب. سرکار نے ان کی طرف مڑ کے فرمایا, فرمایا یہ کیوں لائے ہو؟ اس لیے لائے ہو کہ میں نے دین کی تبلیغ کی ہے. کہاں؟ فرمایا اس کو لے جاؤ, میں اس کی توقیر کرتا ہوں, تمہاری اخلاص کی قدر کرتا ہوں, لیکن تم میرے دل جوئی چاہتے ہو نا, میری خوشی چاہتے ہو, تو میری خوشی چاہتے ہو تو پھر مجھ سے پوچھو نا.
میری خوشی ان گندم میں نہیں ہے, یہ کھجور کے ڈھیر میں نہیں ہے, میری خوشی ان سبزیوں کے ڈھیر میں نہیں ہے. فرمایا مجھے خوش کرنا چاہتے ہو اس لیے نہ کہ تمہارا دل تم نیک لوگ ہو، میری صحبت میں بیٹھ کر تمہاری اقدار بلند ہو گئی ہے کہ حل جزاء الاحسان للاحسان کا تقاضا کہ شکر گزاری چاہتے ہو تو مال نہ دو، اگر میرا دل خوش کرنا چاہتے ہو تو میری اولاد سے محبت کرو.
فرمایا میری اولاد سے محبت کرو، میری اولاد سے محبت کرو اور میری اولاد کی قدر کرو. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس میں آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر انہوں نے اپنے زندگی کے مشاغل کو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے اور آپ کی اولاد کی نسبتوں کے لیے آگے بڑھایا، اور یہاں تک وہ اس منزل پر اور ان منازل پر پہنچے کہ دنیا یہ کہنے لگی کہ واقعی میں، اور انہوں نے خود فرمایا کہ ہمارے دل و جگر کے اندر کسی سے محبت کا یہ تقاضا نہیں، اگر محبت کا تقاضا ہے تو یہ اہل بیت سے محبت کا. میں آج کے آخری حوالہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بعد حسنین کی محبت اور حضرت امام حسین کا نکلنا صداقت کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ کل اس کے ساتھ ہم متصل کریں گے، کیونکہ وقت ہمارا بالکل اختتام کی طرف چلا گیا ہے، انشاءاللہ کل اس پر بات کریں گے. لیکن میں ایک بات یہاں پر پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کل کے درس میں یا پرسوں کے درس میں کہ امام حسن کا رتبہ کیا اور امام حسین کا رتبہ کیا. ملا علی قاری رحمہ اللہ نے شرح فقہ اکبر کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے، اور آپ یہ بات لکھتے ہیں کہ جماعت صحابہ میں فضیلت ترتیب تو شیخین کے ساتھ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، مولا مرتضی. بولی سبحان اللہ، بولی سبحان اللہ. مجھے ایک بندہ کہنے لگا یہ آپ ایک ایک ڈیڑھ گھنٹہ تقریر کرتے ہیں، اگر کوئی باہر جائے تو اس سے ہم پوچھتے ہیں بھائی تقریر تمہیں یاد ہے؟ وہ کہتا نہیں. کہا پھر کا مذہب ہوتا ہے تو یہ تقریر تو ان کو یاد نہیں رہتی ہے. تو میں نے کہا دیکھو ایسا نہیں ڈھانٹو، ابھی ایک ڈیڑھ گھنٹہ وہ بیٹھتے ہیں اپنے گھر کو چھوڑ کر آتے ہیں، تو گھر میں بھی بیٹھ کر ان کے لیے ناشکری کے جملے تو نہ بول، تعریف کر بھائی کہ دین حاصل کرنے کے لیے عوام آئی ہے. تو کہنے کہ بھائی یہ تو ان کو تقریر تو کچھ بھی یاد نہیں رہتی. نہیں، میں نے کہا میں نصیحت کرتا ہوں کہ بھائی دیکھو جو درس ہو رہا ہے یہ ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ان حوالوں کو یاد رکھیں آپ، اس کو اپنے دفتروں میں اپنے دوستوں سے اور جو حوالے میں دے رہا ہوں ان کتابوں کو سامنے رکھ کر اس کے میسیجز تیار کر کے اچھی اچھی باتیں اہل بیت کی محبت کی، صحابہ کی محبت کی، اس کو پھیلائیں. لیکن میں نے کہا دیکھیے مولوی صاحب آپ ایسی بات نہ کریں، اگر انہیں کچھ یاد بھی نہیں رہتا نا تب بھی وہ بڑے معزز ہیں. کہنے کہ کیوں معزز ہیں؟ میں نے کہا اس نے دوسرا جملہ کیا کہا تھا اس وجہ سے. کہا کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ مزہ بہت آتا ہے. میں نے کہا جب بچہ جو اپنی ماں کے گود میں ہوتا ہے نا تو ماں جو لوریاں دے رہی ہوتی ہے نا اس کو پتا نہیں کیا بول رہی لیکن مزہ بڑا آ رہا ہوتا ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.
مزہ جو ہے،
میں نے کہا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، آج یہ ہے کل اور بھی ہو جائے گا.
سبحان اللہ.
انہی مجموعوں سے پھر علماء نکلتے ہیں، انہی مجموعوں سے پھر مفتیان کرام نکلتے ہیں، انہی مجموعوں سے پھر لوگ نکلتے ہیں. سیدھی سڑک شہرے، یہ سیدھی سڑک یہ شہرے شفاعت نگر کی ہے،
سیدھی سڑک یہ شہرے شفاعت نگر کی ہے. تو میرے دوستو یہ جس طرح ماں لوری دیکھتی ہے نا تو ذکر کے ساتھ جب اعتماد ہوتا ہے تو ایسا گماد ان کی ولا میں خدا ہمیں دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. میں آخری حوالہ جو یہاں پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ کل اس موضوع کی خاص ترتیب میں آپ کے سامنے ضرور ذکر کروں گا حضرات حسنین کریمن. لیکن ایک عقیدے کی بات کر کے میں گفتگو کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں ایک روایت کے ساتھ کہ حضرت حسنین کریمین کا رتبہ کیا ہے. بولیے سبحان اللہ. اس پر بھی مولوی صاحب نے مجھ سے سوال کیا سبحان اللہ بہت کہلواتے ہو. تو میں نے کہا آپ کو دیکھ کر کوئی نہیں کہتا، نبیوں کو ولیوں کے اہل بیت کے نام پر اگر کوئی کہتا تو اس میں کون سی بری بات ہے. میں نے کہا بھائی یہ تقریر کی داد نہیں ہے، یہ شکرانہ ہے، یہ شکرانہ ہے. مولا دو ٹکے کے ہم نہیں ہیں لیکن تیری رحمت نے بخشنے کے لیے ارادہ فرمایا ہے جب تو آل محمد اور صحابہ کی محبت کا درس عطا فرمایا ہے.
سبحان اللہ.
میں نے کہا یہ شکرانہ ہے. کیا ہے؟
ہاں صحابہ کرام حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کلمہ کا ہاتھ اٹھا کر، میں نے کہا آپ تم ہاتھ اٹھا کر کہو سبحان اللہ، ہاتھ کسی کے نیچے نہ رہے، آپ اٹھا کر کہو ہاتھ سبحان اللہ،
سبحان اللہ.
ایک ہاتھ کیوں اٹھایا؟ میں نے کہا چلو دونوں ہاتھ اٹھا بولو سبحان اللہ. کہنے لگا یہ کیوں؟ میں نے کہا یہ بیداری ہے، شکرانہ ہے. اگر فوجی کے ہاتھ رک دیے جائے، ایک مولوی صاحب فوجی سے کہنے لگے آپ اتنے تیز تیز ہاتھ چلاتے ہیں تو ہاتھ رک جائے، انہوں نے کہا بھائی اس کو باہر نکالیں. انہوں نے کہا یہ ہاتھ رک گئے تو پھر قدم بھی رک جائیں گے، یہ ہاتھ رک گئے تو یہ جذبہ بھی رک جائے گا.
بولی سبحان اللہ.
یہ ہاتھ رک گئے تو پھر جذبہ بھی رک جائے گا. حدیث پاک میں آتا صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضور نے کلمہ پڑھایا اور ہمیں کہا اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ, تو کہتے ہیں ہم نے ہاتھوں کو اٹھایا, کافی دیر تک حضور نے ہمارے ہاتھوں کو اٹھوا کر رکھا اور کلمہ شریف پڑھاتے رہے.
کلمہ شریف. یہ طبیعتوں کی بیداری, کیونکہ ہم انسان ہیں نا, گوشت پوش کے ساتھ جذبات رکھنے والے ہیں, یہ جذبات کو اسٹل رکھنے والی چیز ہے. اس میں کون سی بری بات ہے, میں حیران ہوں. کہتے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہتے ہو, تو میں نے کہا چلو پھر اتنا جواز دو کہ ہاتھ نیچے رکھ کے سبحان اللہ کہیں. میں نے کہا تو یہ بات ایسی ہے, لوگ کہتے جی آپ ایسے ہاتھ باندھتے ہیں یہ نماز کا طریقہ ہے, تو میں نے کہا ہاتھ چھوڑتے ہیں یہ بھی تو نماز کا طریقہ ہے. بات سیدھی یہ ہے کہ اگر عشق کی ادائیں ہیں تو اس کو سلام کیا جائے.
سبحان اللہ.
حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ, چند منٹوں میں اس بات کو سمیٹ رہے ہیں ہم. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
جماعت صحابہ میں آپ کا کیا رتبہ ہے کل ہم ذکر کریں گے تفصیل سے, لیکن ایک بات یہاں پر ملا علی قاری کی کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. شرف اکبر میں آپ نے لکھا کہ صحابہ میں فضیلت کی ترتیب تو وہی ہے جو خلافت کی ہے, جیسا صدر الشریعہ, بدر الطریقہ. مولانا امجد علی قادری نور اللہ مرقدہ کے فتاوے سے میں نے, بہار شریعت مبارک کتاب سے میں نے آپ کے سامنے عقیدہ نبوت میں پڑھا تھا کہ جو پہلے خلیفہ ہوئے وہ افضل ہوئے اس لیے نہیں بلکہ افضل تھے تو پہلے خلیفہ ہوئے. یہ صاحب بہار شریعت نے اہل سنت کا نظریہ پیش کیا, جو افضل تھا وہ پہلے ہوا. تو ترتیب جو ہے وہ افضلیت کی یوں ہی ہے. مولا علی قاری لکھتے ہیں کہ صحابہ کی اولاد میں افضلیت کیا ہے, صحابہ کی اولاد میں. یہ سنیں ذرا ڈٹ کر جم کر اس مسئلے کو سنیں. ابھی تو میں صرف عنوان گنا رہا ہوں, جب ان کی ذاتی فضیلت پر آئیں گے کل انشاءاللہ تو پھر آپ دیکھنا یہ ذکر ہمیں اٹھا کر لے جائے گا. ہم کیا کسی, یہ ذکر ہمیں عروج دے گا, یہ ذکر ہمیں عروج دے گا, ہماری قسمتوں کو بلند کرے گا. میرے دوست بزرگوں سنیے,
کسی یہ نوجوان بیٹھے دیکھیں, نوجوان استاد صاحب دیکھیے کتنے نوجوان بیٹھے. کسی نوجوان کو پانچ منٹ بٹھاؤ تو بور ہو کے بھاگ جاتا, یہ دو دو گھنٹہ بیٹھتے بور نہیں ہوتے.
بھائی نوجوانی کی عمر بڑی چلبلی ہوتی ہے, ابھی چھوڑ بھائی میں بور ہو گیا میں جا رہا ہوں. دو منٹ سے زیادہ, پانچ منٹ سے زیادہ کوئی نہیں بیٹھتا, یہ دو دو گھنٹے بیٹھتے ہیں. تو اس ذکر میں سرور کتنا ہے,
یہ ہماری زبان اور محفلوں کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ جب نجف سے اشارے ہوتے ہیں اور جن کی روحیں سعید ہوتی ہیں ان کو لذت اسی میں آتی ہے.
سبحان اللہ.
نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری.
سنیے
میرے دوستو بزرگو, مولا علی قاری نے لکھا کہ اولادوں میں فضیلت کا کیا سلسلہ ہے.
فرمایا ایک قول یہ ہے کہ جو ترتیب صحابہ کی ہے اس طرح ان کی اولادوں کی, یعنی حضرت ابو بکر کی اولاد سارے صحابہ کی اولاد سے افضل, حضرت عمر کی اولاد سارے صحابہ کی اولاد سے افضل, حضرت عثمان کی اولاد سارے صحابہ. فرمایا نہیں, یہ اہل سنت کا مذہب نہیں ہے. فرمایا اولادوں میں یہ قاعدہ نہیں ہے. سنیے ذرا ڈٹ کر اور خالص چمکتی بھی سنیت دیکھیے.
شہد جس شہد سے زیادہ میٹھی سنیت آپ دیکھیے. ملا علی قاری علیہ رحمت الباری نے اس مسئلے کو لکھا شرح فقہ اکبر کے اندر, فرمایا فضیلت کے اندر اولاد کی فضیلت میں ترتیب نہیں ہے, بلکہ جملہ صحابہ کی اولاد میں مولا علی کی وہ اولاد جو فاطمی ہے وہ سب سے بڑا درجہ رکھتی ہے.
حضرت ابو بکر کی اولاد سے افضل حسنین ہیں, حضرت عمر کی اولاد سے افضل حسنین ہیں, حضرت عثمان کی اولاد سے افضل حسنین ہیں, بلکہ میں آگے چل کر یہ بات کرنا چاہتا ہوں, حضرت سیدنا ابو بکر کی اولاد میں حضرت عبد الرحمن ہیں جو بہت بڑے عاشق اہل بیت ہیں اور صحابی رسول ہیں, ان سے بڑا رتبہ حسنین کا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن کا رتبہ حضرت امیر معاویہ سے بڑا ہے اور حسین کا رتبہ حضرت عبد الرحمن سے بڑا ہے. ابے تو یزید کو کہاں پلے لا رہے ہو, حضرت امیر معاویہ صحابی ہو کر حسنین کی فضیلت کو نہیں پا رہے. صحابی رسول ہیں, نفس صحابیت میں برابر ہے, فضیلت میں نہیں.
آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ارداہن کاتب وحی,
سرکار سے بشارت پانے والے,
لقب صحابیت پانے والے, ہادی و مہدی قرار پانے والے, لیکن حسنین پھر بھی بلند ہے.
بلکہ خود جس وقت عبدالحزیز فرحار بھی نبراس میں لکھتے ہیں, حضرت امیر معاویہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کا رتبہ آپ کے نزدیک کیسا ہے, فرمایا آپ کہتے ہیں آل ابی سفیان کے سروں پر علی کا.
بولو سبحان اللہ. آخری روایت جو میں عرض کر رہا تھا اس ترتیب کے بعد، سیدنا فاروق اعظم کو جب زخم دیا گیا اور آپ زخمی ہوئے تو آپ نے اس وقت ایک شورا بنائی تھی، آپ نے اس وقت حضرت عبد الرحمن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے ایک شورا بنائی اور اس شورا کو آپ نے ترتیب دی اور اس کو تیار کیا، اس میں 6 بندوں کے نام تھے. کتنے؟ یہ جمع الجوامع میں بھی ہے، دیگر اور کتابوں کے اندر بھی ہے. حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف. یہ 6 رکنی شورا آپ نے بنائی. ہماری ماں اور آپ کی شہزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضرت عمر کے یوم میں کہا تھا، ایک دن حضور نے ان کو فرمایا تھا تعال یا ابا حفص، تو کہتے ہیں حضرت عمر کہ مجھے زندگی میں اتنی خوشی کبھی نہیں کہ سرکار نے مجھے کنیت سے پکارا. حضرت عمر کی کئی اولادیں تھیں لیکن آپ اپنی کنیت ابو حفص رکھتے تھے. آپ کا بیٹا عبداللہ تھا، ابو عبداللہ کنیت نہیں رکھتے، ابو حفص رکھتے ہیں. ارے بیٹی کے نام پر کنیت کیوں رکھتے ہیں؟ اہل عرب ہیں آپ، آپ کو جب خدا نے بیٹے دیے ہیں، 4 سے 6 بیٹے آپ کو دیے تو آپ بیٹے پر کنیت رکھیں. یہ فاروق اعظم کا مزاج، یہ کھارا در اور میٹھا در اور کراچی کا یہ مزاج خود سے نہیں ہے، یہ عرب سے آیا ہے. بتاؤ جس کا بیٹا ہو وہ اپنی اور بیٹی بھی ہو، وہ بیٹے کی کنیت رکھے گا یا بیٹی کی رکھے گا؟ بیٹے کی رکھے گا، بیٹے کی رکھے گا. اور فاروق اعظم کے 4 سے 6 بیٹے ہیں بعض روایت کے مطابق، تو آپ نے اپنی کنیت ابو عبداللہ نہیں رکھی بلکہ ابو حفص رکھی، ابو حفص رکھی، حفصہ کا ابو. یہ آپ کے عشق کی دلیل ہے، اس لیے کہ سیدہ حفصہ حضور کے نکاح میں گئی. آپ کی فرمایا کہتے تھے میرے بچوں نے میرے وہ عزت نہ رکھی نہ عزت ملی جو میری اس بیٹی سے ملی. فرمائیے میری بیٹی حضور کے عقد پاک میں گئی ہے، لہذا مجھے ابھی کوئی ابا عبداللہ نہ کہے بلکہ ابو حفص کہے، ابو عبداللہ نہ کہے ابو حفص کہے، اس لیے کہ میں اپنی بیٹی کے نام سے پکارا جاؤں کیونکہ میری بیٹی حضور کے حریم ناز میں ہے. بولی سبحان اللہ. سیدہ حفصہ حضور کے پاس آئی، حضرت سیدنا فاروق اعظم کے پاس آئی، کہنے لگے ابا جان لوگ باہر باتیں کر رہے ہیں. تو فرمایا کیا باتیں کر رہے ہیں؟ فرمایا آپ نے شورا بہت چھوٹی بنائی ہے، 6 رکنی شورا بنائی ہے، 32 لاکھ مربع میل حکومت ہے اور آپ کے ساتھ یہ سانحہ ہو گیا ہے، تو ثانیہ ارتحال ہے یہ اور آپ جو ہے کہ وہ شورا مختصر ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے غلام سے کہا کہ مجھے سہارا دو، میں اپنی بیٹی کو جواب دوں، حالانکہ آپ کے سینے کے قریب زخم لگا ہوا ہے اور ایک زخم ناف کے قریب لگا ہے جس میں آپ نے شہادت نوش فرمائی ہے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا بیٹی پہلی بات سنو، یہ 6 جو بندے ہیں نا، یہ وہ ہیں کہ روئے زمین میں ان کا ہم پلہ کوئی نہیں. فرما میں نے سب سے افضل لوگوں کو کیا. فرما دیکھو پہلے علی ہے، اب یہ اپنی سنت سے روایت کرتے ہیں حضرت فاروق، فرما پہلے علی ہے، ان کو حضور نے فرمایا تھا کہ تو میرے لیے دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے. فرما یہ فضیلت بتا دو پورے عالم اسلام میں کسی کی ہے؟ کہا نہیں. فرما دوسرے عثمان ہے؟ کہنے کہ ہاں. فرما عثمان وہ ہے جن کو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تو ظلمن شہید کیا جائے گا اور تیرے جنازے میں آسمان سے فرشتے اتریں گے. فرما یہ فضیلت کسی کے پاس ہے؟ کہا نہیں ہے. کہا طلحہ بن عبید اللہ یہ تیسرے؟ کہا ہاں. فرمائیے احد میں حضور کے سامنے کھڑے ہو کے تیر کھا رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارت تھا فرمائی. فرمائی کون ہے آگے؟ سعد بن وقاص. فرمائے دیکھو ساری امت یہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ سرکار حضرت سعد کو کہتے تھے اے سعد تجھ پر محمد عربی کے ماں باپ قربان ہوں. فرما پھر کون ہے؟ زبیر بن عوام. کہنے لگی ہاں. فرمائیے وہ ہے جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق کے وقت فرمایا تھا کہ اے جبرین رب سے پوچھئے کہ عیسیٰ کے تو کئی ہماری تھے، مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماری کون ہے؟ جبریل کہتے ہیں کہ رب نے کہا کہ حضرت زبیر بن عوام آپ کے ہماری ہیں. فرمائیے فضیلت. اور فرما بیٹی جو عبد الرحمن ہے وہ تو بڑا ہی نصیب والا. فرما حضور وہ کیسے؟ فرما ایک دن حسنین کریمین رو رہے تھے، حسنین کریمین رو رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لے گئے. ایسی کئی روایتیں کہ حسنین روئے اور حضور حجرے میں گئے، حسنین روئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حجرے میں تشریف لے گئے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تو وہ جب حسنین روئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گئے، فرما فاطمہ کیا ہوا؟ رضی اللہ عنہا کہا حسن کو بھوک لگی ہے. کہا علی کا سو رہے، کا سونے دو مجھے، برتن دو میں بکری سے دور نکالوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ دودھ نکالا اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لے کر پلایا. فرمایا فاستق الحسن والحسین فقام رسول اللہ الى شاة فحلبها. سرکار نے خود اس کو دودھ نکال کر حضرت امام حسن کو گود میں بٹھا کر پلایا. اتنے میں امام حسین اٹھے تو آپ نے امام حسین کو تھوڑا پیچھے کیا. سید نے کہا آپ کو حسن زیادہ اچھا لگتا ہے. سرکار نے فرمایا نہیں, میرا قاعدہ یہ کہ جو پہلے مانگے گا اس کو پہلے دوں گا. یہ سیرت. فرمایا جو پہلے مانگے گا, اور جب دودھ پلا دیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے مبارک جو مسلم امام احمد کے اندر موجود ہے, سرکار نے فرمایا یا فاطمہ, اے فاطمہ, انی و ایاکی, انی و ایاکی وحازین وحاز الراقد. فرمایا اے فاطمہ تو میں اور تیرے دونوں بچے اور یہ سونے والا جنت میں ایک ہی گھر کے اندر ہوں. یہ پنٹن پاک کی روایت دیکھیں, ایک حدیث کے اندر بیان کی. فرمایا تو میں, انی و ایاکی وحازین وحاز الراقد. فرمایا تو میں اور تیرے دونوں بیٹے اور یہ سونے والا جنت میں ایک ہی گھر کے اندر ہوں. اسی طرح سرکار حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ عبد الرحمن تو وہ ہے کہ ایک دفعہ حسنین رو رہے تھے. جب حضرات حسنین رونے لگے تو سرکار گئے اور سرکار سیدہ زہرا کو اکثر کہتے تھے کہ ان کو نہ رلایا کرو, ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. اور ایسی متواتر روایات ہیں, وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے, کہ سرکار نے باقاعدہ ان کے رونے پر سرکار نے فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے مجھے بتاؤ, میں حل کروں. تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جب سرکار سیدہ فاطمہ کے گھر گئے تو پوچھا حسن کیوں روتا ہے, تو کہا حضور ان کو بھوک لگی ہے. سرکار دروازے پر نکل کے باہر آئے تو حضرت عمر کہتے ہیں میں کھڑا ہوا تھا, اتنے میں حضور نے فرمایا کہ میرے نواسے بھوکے ہیں تو تمہارے گھر میں اگر کچھ رکھا ہے تو لے آؤ. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں بھی جوتا پہن رہا تھا کہ عبد الرحمن بھاگا. گھر میں گیا, بیوی سے کہا, اس نے بیوی نے کہا یہ چنے کا آٹا رکھا ہے. فرمایا اور کیا کہ گھی کا دو سے تین روٹی کا آٹا تھا, اس کو بنایا, گھی لگا کر جلدی جلدی میں لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچا. جب سرکار کو میں نے پیش کیا, سرکار گئے, حسنین کھائے تو سرکار باہر نکل کر آئے. سرکار نے فرمایا حسنین بھی خوش ہوئے, حسین بھی خوش ہوا, اور ان دونوں کو دیکھ کر میری بیٹی خوش ہوئی اور ان کو دیکھ کر میں خوش ہوا. فرمایا عبد الرحمن ذرا ادھر عبد الرحمن قریب آئے. سرکار دروازے پر کھڑے, فاروق اعظم کہتے ہیں دروازے پر کھڑے ہو کر سرکار نے حضرت عبد الرحمن کو کہا کہ تو تو گرم گرم پراٹھے لے آیا, اے شربت بنانے والو, اے لنگر کرنے والو, اے نیاز کرنے والو, تم اپنی عقیدتیں ہموار کرتے رہو,
سبحان اللہ,
نسبتیں تیار رکھو اور بالکل واضح رکھو. سرکار نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے بلایا, فرمایا عبد الرحمن تو نے میرے دل کو خوش کیا, اس گرم کھانے کی وجہ سے میرے نواسے خوش ہوئے. فرمایا کفاک اللہ عمر دنیا, تیری دنیا اللہ خیریت سے گزار دے, یہ جو تو نے دو روٹیاں لا کر میرے حسنین کو خوش کیا ہے نا, وَأَمَّا الْآخِرَةُ فَأَنَا لَهَا ضَامِن, ان دو پراٹھوں کی وجہ سے تیری آخرت کا ضامن میں مصطفیٰ.
سبحان اللہ, نعرہ رسالت, رسالت.
اس لیے قرآن نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ کون لوگ ہیں میرے دوستو, کتنے بڑے لوگ ہیں, اور ان کی خدمت بارگاہ اہل بیت میں آپ دیکھیں, ان کی خدمتیں آپ بارگاہ اہل بیت میں دیکھیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کا جنازہ پڑھ کر آ رہے ہیں, جنازہ پڑھ کر آپ فارغ ہوئے, جوتے جب پہننے لگے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا سے آدمی ہے اور وہ اپنے کپڑے سے آپ کے پاؤں کو صاف کر رہا ہے, اور پھر کہہ رہا ہے شہزادے جوتا پہنیے. یہ علامہ زہبی نے لکھا سیرہ عالم النبلاء میں کہ پیارے جوتا پہن رہی ہے. حضرت امام حسین کہتے ہیں مجھے ترس آیا کہ یہ ایسا کر رہا ہے, کندھا پکڑ کے اٹھایا تو وہ حضرت ابو ہریرہ تھے. دیکھو کتنے بڑے لوگ, اور ادب دیکھو, تو پتا چلا علم اصل میں جس کے پاس ادب ہو اسی سے علم بڑا ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ اپنے کپڑے سے امامے کے شملے سے حضرت سیدنا حسین کے پاؤں کو صاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے حضور جوتا پہنے. آپ نے دیکھا کہ بوڑھا آدمی کندھے پکڑ کر اٹھایا تو وہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ ہے. وہ حضرت, اب میں پوچھتا ہوں مجھے بتائیے وہ کون سا جذبہ تھا جو ان کو پاؤں پکڑنے پر تیار کیا. وہ کون سا جذبہ تھا جس نے آپ کو اتنا نیچے اتارا؟ اور آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کے جوتے صاف کیے اور جوتے صاف کر کے آپ نے ان کو پلائے. میرے دوستو وہ اہل بیت کی محبت اور فی القربا کی تفسیر کو جاننا تھا کہ اگر رسول اللہ کو راضی کرنا ہے تو اہل بیت سے محبت کرو. رسول اللہ کو راضی کرنا ہے تو اہل بیت کے ساتھ محبت کرو, ان کے ساتھ عقیدت کرو, ان کا لحاظ کرو اور ان کے ساتھ جڑے رہو. اور یہ محفل اور مجلس کا مسئلہ نہ کوئی زور خطابت ہے, نہ زور استدلال ہے, نہ کسی کو بانٹنا ہے, بلکہ بنیادی سبق جس پر ہماری ایمان کی چھت رکھی ہوئی ہے ان ستونوں کو مضبوط کرنا ہے. میرے امام نے کہا, ظاہر سی بات ہے ابھی اس بچے نے پڑھا نا, کہ زمانے میں حسین سا کوئی نہیں, حسین سا کوئی نہیں. میرے امام نے سلام پیش کیا, آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. دیکھو باغ میں جب پودے اگتے ہیں نا تو اس میں پانی ڈالا جاتا ہے, اور جب پودے جمع ہو جاتے ہیں تو اس کو ریاض کہتے ہیں. ریاض اس باغ کو کہتے ہیں, آب پانی کو کہتے ہیں. میرے امام کہتا ہے اہل بیت کون ہے؟ فرما یہ پیدا ہوئے ہیں نا تو آب تطہیر سے ہوئے ہیں. فرما آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. بولو سبحان اللہ, ویرانہ چہرہ نہ رکھو, بولو سبحان اللہ. وقت نہیں تھا ورنہ میں 6 گھنٹہ بٹھا کر آپ کو تقریر کرتا ہوں. بولیے سبحان اللہ. میں نے بھی رضوان سے کہا کل مولا علی کا یوم صاحب 5 گھنٹہ تو ٹائم دیتا ہمیں, کہ پنجتن پاک کی نسبت سے 5 گھنٹہ بیٹھتے مولا کا صدقہ نہ آواز نیچے آتی نہ سینہ درد کرتا. انشاءاللہ دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں اٹھے وہاں. پیچھے والے بھی ہوش کریں کہ ہم نے کن کا ذکر کیا ہے. یہ رسمی ذکر نہیں ہے, یہ نفس کو تسکین دینے کی چیز نہیں ہے, بلکہ اصل روح ایمانی کو تازہ کرنے کی شے ہے جو ذکر اہل بیت ہے. بولیے سبحان اللہ. یہ ہر مسجد میں ہونا چاہیے, یہ ہر خانقاہ میں ہونا چاہیے, یہ ہر مدرسے کے اندر ہونا چاہیے, کیونکہ یہی وہ ہے جو علم کے کانٹوں کو ختم کرتا ہے اور اسے گلے گلزار بناتا ہے. فرمایا میرے امام نے کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. بولیے سبحان اللہ. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. بولیے سبحان اللہ. یہ امام علی مقام کی اولاد ہیں, آپ کے ایک شہزادے علی, حضرت امام علی مقام سرکار امام علی رضا, اور الحمدللہ ہم نے سب کے دربار میں حاضری دی. جب بقی شریف گئے تو امام حسن کو بھی سلام کیا, امام زین العابدین کو بھی سلام کیا, امام باقر کو بھی سلام کیا, کربا گئے امام حسین کو سلام کیا. بولیے سبحان اللہ. کربلا گئے امام حسین کو سلام کیا, بغداد شریف آئے سرکار موسیٰ کاظم کو سلام کیا, مشہد حاضری ہوئی امام علی رضا کو سلام کیا, سامرہ گئے امام حسن عسکری کو سلام کیا, اب ظہور امام مہدی کا انتظار ہے. مجھے ایک بندہ کہنے کا, آپ نے تو سارے اماموں پر حاضری دی. میں نے کہا ہم سنی ہمارے جگہ حاضری دیتے ہیں, ہماری حاضریاں ہمارے ایمان کا کمال ہی یہی ہے کہ اہل بیت کے درباروں میں حاضریاں دی جائے. بولیے سبحان اللہ. نجف گئے مولا مرتضیٰ کو سلام کیا, بقی آئے امام حسن کو سلام کیا, کربلا گئے امام حسین کو سلام کیا, بقی آئے حضرت امام زین العابدین کو سلام کیا, بقی آئے امام جعفر حضرت امام باقر کو سلام کیا, امام جعفر صادق کو سلام کیا, بغداد کاظمیہ گئے موسیٰ کاظم کو سلام کیا, مشہد مبارکہ گئے وہاں پر حضرت امام علی رضا کو سلام کیا, سامرہ عراق گئے وہاں پر حضرت امام حسن عسکری کو سلام کیا. اب ظہور امام مہدی کا انتظار ہے, زندہ رہیں تو ان کے قدموں سے جڑے رہیں گے. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. بولیے سبحان اللہ. آب تطہیر سے, آب یہ حضرت امام علی رضا, یہ ہم شکل مصطفیٰ ہیں. کل میں آپ کو بتاؤں گا اعلی حضرت نے ان کے بارے میں کیا لکھا, یہ غوث اعظم کے جد اعلی ہیں. تو کہتا ہم نہیں مانتے, بڑے بڑے محدثین ان کے حمار ان کے خچر کی کھر کو چاٹتے تھے. کل میں بتاؤں گا, یہ عقیدت اہل سنت کے محدثین نے لیا ان کے ساتھ, ان کے ہاتھ کو نہیں ان کے جانور کے کھر, ان کے جانور کے, ابے جاگ رہے ہو, ان کے جانور کے کھر کو اسحاق بن راہویہ جیسا محدث چاٹتا ہے. معروف قرخی اپنی داڑھی سے ان کے جانور کے کھر کو صاف کرتے ہیں. معروف قرخی وہ ہیں شہزاد موسیٰ کاظم کے سرکار امام علی رضا.
آبتت ہی بولی, اور امام حسین کے پوتوں کے پوتے ہیں. یہ چمک ان کو ملی تو دنیا جھک گئی. تو جس نے حسین کو دیکھا ہوگا, جس نے امام حسن کو دیکھا ہوگا, جس نے میرے امام سید المتقین اسد اللہ الغالب کو دیکھا ہوگا, اور جس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا, بولیے سبحان اللہ. آب تطہیر سے زندہ دلوں کی باتیں میرے دوستو, اس میں عمر کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. یہ زندگی بندے کی جوانی اس کے عشق کے ساتھ ہوتی ہے. اس لیے کہتے قلندروں کے ساتھ بیٹھو, تر لوگوں کے ساتھ بیٹھو, خشکوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو ورنہ وہ تمہاری تری ختم کر دے گا. تر لوگوں کے ساتھ بیٹھو کہ جو بیٹھے تو کہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ. کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے الا کہتے کہتے اٹھے تو کہیں بھائی اب میری نگاہوں میں دچتا نہیں کوئی, جیسے ہے میرے آقا ایسا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. کیا کہا میرے امام نے؟ آب تطہیر سے جس میں پودے جمع. کیا کہا؟ یہ وارسی سلسلہ بھی بڑا وجد کا سلسلہ جناب. بیدم وارسی پورے علم کو پی کر کہتے بھائی چپ ہو جا میرا دین نمبر ہے وارسی. وارسی لوگ بھی بڑے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. اب ان کو چاہیے کہ اس راہ پر چلے جس میں حضرت وارث پاک چلے, جس پر بیدم وارسی چلے. انہوں نے کہا مولوی صاحب چپ ہو جائے میرا دین نمبر ہے وارسی. دوسرے جو ہوتا یہ بڑے لوگ ہوتے. اس شعر کو کبھی تجربے سے سوچئے گا, یا جب عمر نکلے گی تو آپ سوچیں گے. کبھی سینہ گھٹنے لگے موت قریب لگے تو پھر شعر کو پڑھیے میرا دین نمبر ہے وارسی. جس کو ہمیشہ رہنے کی امید ہے دنیا میں وہ شعر نہ پڑھے, جس کو قبر میں جا کر مصطفیٰ کو چہرہ دکھانا ہے وہ پڑھے, جسے مرنے پر یقین ہے وہ پڑھے, جسے بند قبر میں جانے پر یقین ہے وہ پڑھے, جسے قبر کی اندھیری کے بارے میں پتا ہے وہ پڑھے, جسے قبر تعفن کی جگہ ہوتی ہے وہ پڑھے, جس میں قبر میں ایک طرف سے بھی کندھا لگ رہا ہوتا ہے دوسرے کندھے لگ رہا ہوتا ہے وہ پڑھے, قبر تعفن اور ڈنگا ڈا وہ پڑھے. اس لیے کہ یہ ذکر قبر کو جنت بناتی ہے. او بھائی میرا دین نمبر وارسی, بولیے سبحان اللہ. او میرا دین نمبر وارسی, بولو سبحان اللہ. او بولو میرا دین نمبر وارسی. پیچھے خشکے نہیں بیٹھے, سنی بیٹھے نا. ہاتھ اٹھا کر کہیں ہمیں کامنٹس اور مرید نہیں چاہیے, ہمیں حسین کے عاشق چاہیے. او زندگی گزار لی, پیسہ بھی مل گیا, عزت عروج بھی مل گیا, یہ صدقہ حسین کا اب اسی کے نام پر قربان ہے. ہم تو فٹ پاتھ پر بھٹکنے والے لوگ تھے, ہمارے استادوں کی قبروں کو اللہ منور کرے, ہمارے مشائخ کے درجات بلند کرے. ہم تو ایک ایک جانوروں کی طرح بھٹکنے والے لوگ تھے. وہ نسبتیں ہیں جنہیں غلامی حسینی عطا فرما دیا, کربلا والوں کا درد عطا فرما دیا. لہذا خشکی دل میں نہ لائے. کیا خوبصورت بات بیدم وارسی کہہ گئے. ایک شعر تو انہوں نے بہت اچھا بھی کہا اور بڑا خوبصورت کہا. کیا ہے ساجد؟
اب آدمی کچھ اور ہماری,
اب آدمی کچھ اور. دیکھو کیسے لوگ ہوتے. اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں. یہ بات کرنے والے لوگ ہیں. کہاں ان کا, کہاں ان کی, کہاں ان کا مقام ہے. اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں. کیا بات کر گئے. فرمایا میرا دین نمبر وارسی, بولیے سبحان اللہ. ایک اہل بیت کا فقیر بن کر میرے ساتھ پڑھے بیٹھے, پڑھے اپنے نام و نمود اور نسب کو ہٹا کر پڑھے, اور ہر چیز کو چھوڑ کر اپنے دل کو کاسا بنا کر کربلا نجب اشرف سے فیض لینے کے لیے پڑھے. میرا دین نمبر وارسی, میرا دین. آپ کے چہرے چمک رہے ہیں, آپ سب اہل بیت کے عاشق ہیں. اب اس کا ثبوت دیجیے آپ, اور میرے جیسے کی تقریر میں آئے تو پھر آپ کو بولنا ہی پڑے گا. میرے دوستو مل کر کہیے میرا دین نمبر وارسی, بخدا ہے عشق محمد. میرا دین نمبر وارسی, بخدا ہے عشق محمدی. میرا ذکر و فکر ہے بس یہی, صلوا علیہ وآلہ 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 وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.